السميع العليم من الشيطان اللعين القديم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ولقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى آخر يوم الدين. سیرت پیار جماعتوں کے سلسلے میں ہماری آج سے جو گفتگو ہو رہی ہے وہ پنجتن میں سے آخری ذات مقدسہ کے بارے میں ہے. اب تک چار معصوموں کی سیرت پر گفتگو ہو چکی ہے لیکن کچھ اتفاق ایسا کہ اب تک کی تمام تقاریر میں ہر ممکن کوشش کے باوجود تاریخ کو بیان کرنے کی وجہ سے معصوم کی سیرت کے دوسرے گوشے واضح طور پر پیش نہ کیے جا سکے اور محسوس یہ ہو رہا کہ یہ مسئلہ سب سے زیادہ شدت کے ساتھ آج ہی کی تقریر میں پیش آئے گا. اس لیے یہ واقعہ کربلا جس کے بارے میں ان تمام لوگوں کا جنہوں نے مذہب شیعہ پر کسی بھی اعتبار سے تحقیق کی ہے, مذہب شیعہ کے عقائد و تاریخ کو دیکھا, یہ متفقہ فیصلہ کہ اگر دو چیزیں نہ ہوتی تو یہ مذہب شیعہ اپنی خدائی میں ختم ہو جاتا, کیونکہ حکومت دشمن, عوام دشمن, فضائل و تاریخ پہ پردہ ڈالنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے, کتابیں جلائی جا رہی ہیں. صرف دو چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے آج تک یہ مذہب باقی, ایک واقعہ کربلا اور دوسری چھٹے امام کی ذات. تو اب اس اعتبار سے اور بھی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ واقعہ کربلا کے اوپر تفصیل سے گفتگو کی جائے اور پھر یہ حقیقت کے ذہن میں رہے کہ واقعہ کربلا کوئی لمحوں کا کھیل نہیں تھا کہ 10 محرم کو سورج نکلتا ہے کربلا کا واقعہ شروع ہوتا, 10 محرم کا سورج غروب ہوتا ہے کربلا کا واقعہ ختم ہو جاتا. اور یہ بھی نہیں کہ ہم ذرا کچھ پیچھے چلیں اور یہ سمجھیں کہ 28 رجب سے واقعہ کربلا شروع ہوا اور اہل بیت کی مدینے واپسی تک واقعہ کربلا جاری رہا, بلکہ جیسا کہ ہم نے اپنے بالکل ابتدائی تقاریر میں کہا کہ خود معصوم سے جب سوال کیا گیا کہ مولا یہ روایتیں آپ کے آبا و اجداد سے ہم تک پہنچی ہیں کہ واقعہ کربلا جمعے کے دن ہوا, اور جناب زینب کے خطبے میں یہ بھی ہے کہ میرا بھائی پیر کے دن مارا گیا, تو آخر ان دو روایتوں کے اندر کس طریقے سے ہم تصدیق کریں, ان دو روایتوں کو کس طرح سے جمع کریں؟ تو معصوم نے یہی جواب دیا کہ جو کچھ جمعے کی روایتیں ہیں وہ بھی صحیح اور جو پیر کی روایت ہے وہ بھی صحیح. جمعے کی روایت امام کی ظاہری شہادت کے بارے میں اور پیر کی روایت اس دن کے بارے میں ہے کہ جس دن پیغمبر اسلام کا وصال ہوا اور تخیفے کے میدان میں بیٹھ کر خلافت کو حقدار سے چھین کر دوسروں کے حوالے کیا گیا, جس کے نتیجے میں اسی دن کے جس دن خلافت اہل بیت سے چھینی گئی تھی قتل الحسین بے تخیفہ, اسی دن حسین کو قتل کر دیا گیا تخیفے کے میدان یا تخیفے کے مقام سے. تو اب ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم ابتدائی تاریخ سے ساتھ ساتھ چلیں اور یہ دیکھیں کہ واقعہ کربلا کو ظہور میں لانے والے کون سے عوامل تھے اور واقعہ کربلا کس طرح سے ظہور میں آیا اور کیوں ظہور میں آیا. اب یہ گفتگو صرف واقعہ کربلا کا تاریخی پس منظر کم از کم ہماری 1.5 گھنٹے کی یہ دونوں تقاریر کو چاہتی ہیں. چنانچہ امام کے بارے میں امام کی سیرت کے دوسرے پہلو پھر واضح نہ ہو سکیں گے, لیکن انشاءاللہ ان کا کبھی موقع ملے گا تو ان کو بیان کیا جائے. اپنے اس تاریخی موضوع پر آنے سے پہلے حسب روایت اور حسب دستور جو ہمارا ایک طریقہ ہے کہ امام کے بارے میں کچھ مختصراً باتیں تاریخی پس منظر میں, امام حسین کے بارے میں روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ 3 شعبان سن 4 ہجری کو آپ کی ولادت ہوئی تھی, لیکن یہاں علماء کرام میں اختلاف ہے. کچھ علماء 3 شعبان سن 4 ہجری کو آپ کی تاریخ ولادت مانتے ہیں اور کچھ 3 شعبان سن 3 ہجری کو آپ کی تاریخ ولادت مانتے ہیں, اور 10 محرم سن 60 یا سن 61 ہجری میں آپ کی شہادت واقع ہوئی. 57 سال کی عمر تھی. امام حسین کی والدہ اور والد کسی تعارف کے محتاج نہیں, اور اس سے پہلے بھی متعدد تقاریر کے اندر اس موضوع پر گفتگو ہو چکی. امام حسین کے بارے میں بس اختصار کے ساتھ اگر ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا کہ جس طریقے سے امام حسن کی ولادت کے فوراً بعد پیغمبر اسلام نے انتہائی شدت کے ساتھ اس چیز کا التزام کیا تھا کہ امام حسن کی ولادت کے ساتھ میں دن عقیقے کا اہتمام کیا گیا, تو روایت یہ ہے, اور وہ اسلام میں پہلا عقیقہ تھا. روایت یہ ہے کہ امام حسین کی ولادت کے بعد بھی پیغمبر اسلام نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا اور کہا کہ بیٹی فاطمہ, جس طرح حسن کی ولادت کے بعد عقیقے کا اہتمام کیا گیا, حسین کی ولادت کے بعد بھی اسی قسم کی تقریب کو منعقد ہونا چاہیے, اور ساتویں دن عقیقے کا اہتمام کیا گیا, اور جس طرح سے امام حسن کے عقیقے میں ایک مینڈے کو ذبح کیا گیا, امام حسین کے عقیقے کے عقیقے میں بھی مینڈے کو ذبح کیا گیا, اور اسی لیے عقیقے کے جانور میں سنت یہ ہے کہ مینڈا. اب روایتیں بالکل ابتدا سے ہمیں یہ بتاتی, تاکہ یہ بات آپ کے ذہن میں رہے, بالکل ابتدا سے ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ واقعہ کربلا کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں تھی, اور بار بار پیغمبر اسلام نے اس واقعہ کربلا کا تذکرہ کیا, اور ذہنی طور پر پہلے سے امت مسلمہ کے سامنے اس حقیقت کو پیش کر دیا گیا کہ دیکھو کربلا کا واقعہ پیش آنے والا, لیکن کربلا کے واقعے میں سارا دخل سارا قصور تم لوگوں کا ہوگا, اور اسی لیے بار بار پیغمبر اسلام اس زمانے کا تذکرہ کر رہے تھے کہ جس زمانے میں ممبر رسول کے اوپر بندر اچکتے اور کہتے تھے بار بار پیغمبر اسلام سے اس وقت ڈرو اور اس وقت بچو کہ جب میرے ممبر کے اوپر تم بندروں کو اچکتے ہوئے دیکھو, اور پھر پیغمبر سے یہ جملہ کہ یاد رکھو بنی امیہ کے اوپر خلافت کو حرام قرار دے دیا گیا. یہ روایتیں پیغمبر ہم سے ابتدا میں ملتی, اور تیسری خلافت کے بارے میں ذہن میں رہے کہ تیسری خلافت کا تعلق خاندان بنی امیہ سے تھا. امام حسین کی ولادت ہوتی اور امام حسین اسی ماحول کے اندر پرورش پاتے ہیں کہ جس ماحول میں امام حسن پرورش پا رہے تھے. ماحول کے اعتبار سے دونوں بھائیوں کے اندر کسی قسم کا کوئی فرق نہیں تھا, اور ابتدائی زندگی بہن ہی اسی طرح گزر رہی تھی جس طرح امام حسن کی زندگی گزر رہی تھی. یہ بات ذہن میں رہے تو یہ سمجھ میں آئے گا کہ کربلا کا واقعہ, جیسا کہ آج کل کے تمام اہل سنت مورخین لکھتے ہیں, یہ کربلا کا واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ امام حسن کی فطرت جدا تھی, امام حسین کی فطرت جدا تھی. اسی لیے امام حسن نے واقعہ کربلا کی نوبت نہ آنے دی, امام حسین نے جذبات میں یا جوش میں یہ قدم اٹھا کر واقعہ کربلا تک اس چیز کو پہنچا دیا, لیکن ماحول دونوں کا ایک ہی, تربیت دونوں ایک ہی گود میں پا رہے ہیں اور ایک ہی باپ کی دونوں اولاد. یہ ضرور بات ہے کہ تھوڑا کا فرق ہاتھ دونوں کی سیرت میں, سیرت میں فرق سے مطلب یہ نہیں کہ کچھ اصولوں میں فرق, بلکہ امت کی آسانی کے لیے دونوں نے اپنے انداز اور طور طریقے میں فرق پیدا کر لیا تھا. روایت مسروق کی وہ راوی کہ ایک دن روزے عرفہ تھا اور میں روزے عرفہ امام کی خدمت میں حاضر ہوا تھا. میں گیا تھا عرفات کے میدان میں امام کی خدمت میں, امام حسین کی خدمت میں, تو میں نے دیکھا تھا کہ امام کے سامنے پانی کے پیالے میں کچھ ستو رکھے ہوئے ہیں کھلے ہوئے, اور امام اپنے سامنے قرآن کریم کو کھولے ہوئے ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت کی جا رہی ہے, اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے روزے کے افطار کرنے کا انتظار ہو رہا ہو. میں نے یہ منظر دیکھا کہ امام رسول کے نوازے اور ان کے سامنے کوئی مرفن غذا نہیں, کوئی اعلیٰ غذا نہیں, ایک پیالے کے اندر معمولی سے ستو پانی میں کھول کر ملائے گئے, اور امام بیٹھے ہوئے تلاوت قرآن میں مشغول. میں نے یہ منظر دیکھا, تھوڑی دیر تک صحبت امام میں رہا, مجھے محسوس ہو گیا کہ امام اور امام کے تمام ساتھی روزے کی حالت میں ہیں. اس کے بعد میں یہاں سے اٹھ کر دوسرے خیمے میں گیا جہاں امام حسن موجود تھے, تو وہاں یہ منظر دیکھ کر میں حیران ہو گیا کہ دسترخوان بچھا ہوا اور انواع و اقسام کے کھانے دسترخوان کے اوپر موجود ہیں. آنے والے آتے ہیں, امام حسن اور آنے والے کو دسترخوان پر بٹھاتے ہیں, اور بٹھانے کے بعد اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں, یہ کھانا اس کے حوالے کرتے ہیں. میں نے یہ منظر دیکھا تو میں گھبرا گیا. امام حسن نے میری گھبراہٹ کو محسوس کیا تو کہا کہ آئے مصروف کیا بات ہے, تو خیمے کے اندر آ کر اتنا زیادہ کیوں گھبرا گیا؟ تو میں نے جواب دیا کہ اپنے رسول اللہ, ابھی میں آپ کے چھوٹے بھائی کے خیمے سے آ رہا تھا تو وہاں تو میں نے یہ منظر دیکھا تھا کہ سب لوگ روزے کی حالت میں تھے, دسترخوان کے اوپر پانی میں سبسو کھول کر رکھے گئے تھے اور وہ تلاوت قرآن میں مشغول تھے, اور آپ کے یہاں آیا ہوں تو میں نے یہ منظر دیکھا کہ دسترخوان بچھا ہوا اور اس دسترخوان پر انواع و اقسام کے کھانے موجود ہیں. تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کی اور آپ کے بھائی کی سیرت میں اتنا اختلاف کیوں. تو روایت یہ ہے کہ امام حسن نے ایک مرتبہ جواب دیا کہ اے مصروف, جو کچھ تو نے وہاں دیکھا وہ بھی صحیح تھا اور جو تو نے یہاں دیکھا وہ بھی صحیح تھا. کیا تجھے نہیں پتا کہ میں اور میرا بھائی دونوں امت کے حادی, دونوں امت کے مقتدا ہیں, دونوں امت کے امام, اور خدا نے یہ چاہا کہ اس امت کے اوپر کوئی پریشانی نازل نہ ہونے پا, تو چنانچہ روزے داروں کے لیے امام حسین کو حادی بنایا اور ان کے لیے جو افطار کر کے خدا کی نعمتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں مجھے حادی بنایا. تو ہماری سیرت میں یہ اختلاف, ظاہری اختلاف اسی لیے نظر آ رہا تاکہ امت کے لیے کوئی پریشانی نہ ہو, جو ان کی سیرت پہ عمل کرنا چاہے اس کے لیے بھی ایک ہدایت کا نمونہ, اور جو اس طریقے سے اسلام کی جائز چیزوں کو استعمال کرنا چاہے اس کے لیے بھی ہدایت کا ایک نمونہ. تو ظاہری اعتبار سے بعض اوقات فرق نظر آتا ہے, لیکن حقیقی اعتبار سے دونوں کی سیرت و کردار میں کوئی فرق موجود نہیں. اسی لیے اگر آپ واقعہ کربلا کو دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ قدم بہ قدم, اسٹیپ بائی اسٹیپ امام حسین نے ہر وہ قدم اٹھایا جو امام حسن نے اٹھایا تھا, اور دونوں کے قدم اٹھانے میں کوئی فرق نہ تھا. اور اب آئیے ہماری گفتگو اسی تاریخی پس منظر کے ساتھ کہ واقعہ کربلا کس طریقے سے پیش آیا اور کس طریقے سے وہ عوامل, وہ فیکٹر کیا تھے جنہوں نے امت مسلمہ کو اتنے دردناک واقعے تک پہنچایا. تو آپ جیسا کہ ہم نے گفتگو کی ابتدا میں کہا, ذہنی طور پر تیار ہو جائیے اس گفتگو کے لیے کہ آج کی آپ تمام گفتگو سنیں, اور اس کے بعد یہ کہتے ہوئے یہاں سے اٹھیں کہ آج تو امام حسین کے بارے میں کچھ نہیں پڑھا گیا, لیکن حقیقت یہ پوری گفتگو امام حسین کے بارے میں ہوگی, اور اس کے بغیر نہ کبھی واقعہ کربلا سمجھ میں آ سکتا ہے اور نہ اس کے بغیر کبھی واقعہ کربلا کا نتیجہ آپ کے سامنے آ سکتا ہے. واقعہ کربلا کی تمام تر بنیاد صرف یہ تھی کہ ایک آرزو اور خواہش لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دی گئی تھی کہ خلافت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے پاس طاقت آ جائے وہ آگے بڑھ کر سب سے خلافت کو اپنے قبضے میں لے سکتا ہے. اب پھر ہم اس بات کو آپ واضح کر دیں کہ آج کی ہماری گفتگو خاص طور پر مسلمانوں کی کچھ ایسی ہستیوں کے بارے میں ہے کہ جن کو کچھ مسلمان انتہائی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, اور ہم بھی نہ کسی کے عقیدے کی تردید کرنا چاہتے ہیں, نہ کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا چاہتے ہیں, لیکن ہماری تمام تر گفتگو تاریخی پس منظر میں, اور جو جملہ کہا جائے گا پورے تاریخی پس منظر کے ساتھ اور تاریخی حوالوں کے ساتھ, تو کسی کے جذبات کو اگر ٹھیس پہنچتی ہے تو ہم ابتدائی تقریر میں اس سے معذرت خواہ, لیکن حقیقت کو بیان کرتے وقت کیا کیا جائے؟ اگر پردے ڈال کر حقیقت بیان کی جائے تو بات واضح ہو جانے کے بجائے اور الجھتی چلی جائے گی, اور یہ حقیقت ذہنوں میں نہیں آ سکتی ہے کہ وہ امت رسول جس نے یہ منظر بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ امام حسن اور حسین کے ساتھ پیغمبر اسلام اتنی محبت کرتے تھے کہ اگر ممبر کے اوپر بیٹھ کر خطبہ دے رہے ہیں اور سامنے سے یہ منظر دیکھیں کہ میرے بیٹے آ رہے ہیں اور چلتے چلتے امام حسین کا پاؤں کرتے کے دامن میں الجھا, امام حسین جب سرا کر زمین پر گرنا چاہتے ہیں تو وہ پیغمبر جو وحی الہی کو سنا رہا ایک مرتبہ اپنی وحی الہی کے پیغام کے سلسلے کو روک دیتا, ممبر سے اترتا ہے, جا کر اپنے بچوں کو اٹھاتا ہے, پھر آ کر ممبر پر بیٹھتا ہے اور گفتگو کا سلسلہ شروع کر دیتا. تو یہ امام حسن اور حسین سے محبت کے بار بار ہمیں نظر آتی کہ ایک مرتبہ پیغمبر گزر رہے ہیں مدینے کی گلی میں سے, پیغمبر کے کان میں کسی بچے کے رونے کی آواز آئی, پیغمبر بے چین ہو گئے اور دیکھا کہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی, تو پتا چلا کہ ایک مدرسہ ہے, ایک مکتب ہے جس کے اندر استاد بچوں کو تعلیم دے رہا, اور ان میں سے کسی بچے نے سبق یاد نہیں کیا تو اس کو تادیباً استاد نے سزا دی. پیغمبر اسلام ایک مرتبہ مکتب میں داخل ہوئے, مدرس نے دیکھا کہ پیغمبر اسلام میرے پاس آئے ہیں, ایک مرتبہ عزت و احترام کے ساتھ کھڑا ہو گیا. پیغمبر اسلام نے مدرس سے کہا کہ اے مدرس, میں تجھ سے بس ایک خواہش بیان کرنا چاہتا ہوں, اور میری خواہش صرف اتنی ہے کہ تو اس بچے کو سزا نہ دیا کر اس بچے کو مت مارا کر. مدرس گھبرا کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ, کیا اس بچے کا آپ سے کوئی خاص رشتہ ہے؟ تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ نہیں, لیکن کیا کروں, جس کی آواز میرے حسین کی آواز سے انتہائی مشابہ, اس لیے جس وقت اس کے رونے کی آواز آتی ہے تو میرا دل بے چین و بے تاب ہو جاتا. امت مسلمہ یہ مناظر اپنی آنکھوں سے
دیکھ رہی ہے. تمام امت نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پیغمبر اسلام چل رہے ہیں, چلتے چلتے پیغمبر کی نگاہ پڑی, دیکھا کہ سامنے سے بچہ آ رہا. جب بچے کو آتا دیکھا پیغمبر نے تو روایت یہ ہے کہ پیغمبر رک گئے. وہ بچہ قریب آیا, پیغمبر نے اس کو سلام کیا. سلام پیغمبر اس بچے کو سلام کرتے ہیں, بچہ پیغمبر کے سلام کا جواب دیتا. پیغمبر آگے بڑھ کر اس سے مصافحہ کرتے ہیں, اسے گلے سے لگاتے ہیں اور گود میں اٹھا کر اسے پیار کرتے ہیں. اصحاب پیغمبر نے یہ منظر دیکھا, بڑے حیران ہو گئے, کہا کہ یا رسول اللہ اس بچے میں کیا خصوصیت تھی کہ آپ جیسی عظیم ہستی اس کو دیکھ کر اپنے راستے میں رک گئے. یہ تو الٹا مسئلہ, لوگ پیغمبر کو دیکھ کر رک جایا کرتے ہیں تاکہ پیغمبر کو جانے میں زحمت نہ ہو, اور یہاں پیغمبر ایک بچے کو آتا دیکھ رہے ہیں تو پیغمبر رک گئے راستے میں. اس بچے کو سلام کرنے میں پیغمبر نے پہل کی, بچے سے ہاتھ ملانے میں پیغمبر نے پہل کی, بچے کو گلے سے لگایا اور پیشانی کو بوسا دیا تو پیغمبر نے جواب دیا کہ اس بچے میں کوئی خاص بات نہیں ہے, جیسے مدینے کے سارے بچے ہیں ویسا یہ بچہ, لیکن ایک مرتبہ میں نے اسے ایک ایسا کام کرتے دیکھ لیا جس کے بعد, یہ پیغمبر کے الفاظ ہیں, جس کے بعد میرے دل میں اس بچے کی عزت وقت اور مقام اور مرتبہ کئی گنا زیادہ بڑھ چکا. لوگوں نے سورا کے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے اسے کون سا کام کرتے دیکھ لیا, تو پیغمبر نے جواب دیا کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا حسین جا رہا تھا اور حسین جس مقام سے آگے رہا تھا بچہ آگے بڑھتا حسین کے قدموں کی خاک کو اٹھا کر اپنی آنکھوں سے لگاتا, تو جس بچے نے میرے حسین کے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں سے لگائی, اب میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کی یہی عزت اور اس کا یہی احترام کروں. سارے مسلمان یہ منظر دیکھ رہے ہیں, اور ملا کاشفی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اس بچے کا نام حبیب ابن مظاہر تھا, البتہ دوسری تاریخوں میں اس بچے کا نام نہیں بتایا گیا. تو اب کیا وجہ ہے کہ تمام امت ان مناظر کو دیکھ رہی ہے؟ یہ تو غیر معروف واقعات ہیں اور مشہور واقعات تو آپ نے بھی سنے ہوں گے کہ اگر حالت نماز کے اندر ہیں اور آ کر بیٹھ جاتے ہیں پشت مبارک پر تو پیغمبر نماز کو روک دیتے ہیں. یہ تمام مناظر امت سے دیکھے, پھر کیا سبب ہے کہ ان مناظر کے دیکھنے کے بعد صرف 40-50 سال کا عرصہ گزرتا اور یہی پیغمبر کے نواسے ہیں کہ ایک کے جنازے پر تیر برسائے جاتے ہیں اور دوسرے کو میدان کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کر دیا جاتا اور امت مسلمہ پر بظاہر کوئی اثر نہیں ہوتا؟ تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ انتہائی منصوبہ بندی کے ساتھ 40 سال کے عرصے میں رفتہ رفتہ کر کے محبت اہل بیت کو دلوں سے نکالنا تھا, اور ایک پوری سیاسی سازش تیار کی گئی تھی کہ پیغمبر نے جس طریقے سے محبت اہل بیت لوگوں کے دلوں میں بٹھائی ہے, ہم اسی طرح سے آہستہ آہستہ کر کے محبت اہل بیت کو دلوں سے اس طرح نکالیں گے کہ اس کے بعد کوئی اہل بیت کا نام دینے والا بھی نہ رہے گا. اور حقیقت یہ کہ ایک طرف تو یقیناً واقعہ کربلا اپنی تمام کا شدت کے ساتھ انتہائی بدترین واقعہ, لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر واقعہ کربلا نہ ہوتا تو اور اسی طرح سے یہ سازش بڑھتی رہتی تو چند پشتوں کے بعد اہل بیت کا نام تک اس دنیا سے ختم کر دیا جاتا. یہ تو واقعہ کربلا میں یزید کی نااہلی نے, یزید کی ناعاقبت اندیشی نے ایک موقع دیا, کہ خدا نے یزید کی ناعاقبت اندیشی کے پردے میں ایک موقع فراہم کیا, مسلمانوں کو ایک مرتبہ پھر اہل بیت کا نام ذہنوں کے اندر آ گیا. ورنہ یہ حقیقت بالکل واضح نظر آتی ہے کہ اگر امیر معاویہ یا اسی جیسا ذہن رکھنے والا کوئی شخص حکومت کرتا چلا جاتا اور 40-50 سال یہ سلسلہ اور آگے بڑھتا تو نام اہل بیت کو بالکل ذہنوں سے نکال دیا جاتا اور مٹا دیا جاتا. اب اس سازش کی بنیاد اگر یہ ورزی ہے یوم خلیفہ میں, لیکن اس نے زور پکڑا تھا خلیفہ ثانی کے زمانے میں. ہم انتہائی مجبور اور تاریخی حقائق کو ہر ممکن حد تک چھپا کر رکھنے کی کوشش کریں گے, لیکن جہاں پر موضوع گفتگو ہمیں مجبور کر دے حقائق کو پیش کرنے میں وہاں پر ہم مجبور ہیں اور ہماری ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ ہم حقائق لوگوں تک بیان کریں. لیکن صرف اسی ایک درخواست کے ساتھ کہ یہ اپنے عقیدے والوں سے ہماری گفتگو ہے, اگر کہ اس گفتگو کا ایک ایک جملہ اپنی تعریف سے نہیں ہے بلکہ دوسروں کی تعریف سے, لیکن پھر بھی احتیاط کی وجہ سے یہ اب کہنا مناسب ہے کہ یہ گفتگو صرف ہمارا اپنا عقیدہ رکھنے والوں کے سامنے اور کسی دوسرے سے ہمیں کوئی سروکار نہیں. حضرت عمر کا دور آتا اور کس طرح سے وہ دور آیا وہ ایک بالکل الگ موضوع, لیکن حضرت عمر کا دور آیا اور حضرت عمر کے دور میں جہاں 2 یا 3 وہ بڑی بڑی خرابیاں پیدا کی گئیں جن کا تذکرہ ہم اس سے پہلے کر چکے ہیں, کہ اہل بیت کے حقوق کو خط کیا گیا, اہل بیت کے ناموں کو چھپایا گیا, اہل بیت کو ہر ممکن کوشش کر کے گوشہ نشین کیا گیا, یہاں تک کہ نہ قضاوت کا محکمہ اہل بیت کو دیا دیا گیا, نہ صرف سالک سالاری کا عہدہ اہل بیت کے حوالے دیا گیا. وہ اپنے مقام پر بالکل جو کچھ بھی کر رہے تھے وہ اپنے مقام پر ایک الگ تاریخ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دو یا تین بڑی خرابیاں جو حضرت عمر نے عام طور پر پھیلا دی تھی, ان میں سب سے پہلی سازش تو یہ تھی, یا سب سے پہلی خرابی تو یہ تھی کہ پیغمبر نے آ کر تمام مسلمانوں کو برابر کر دیا تھا اور کہہ دیا تھا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, خدا کے نزدیک صرف صاحبان تقوی کا مقام سب سے بہتر ہے. لیکن حضرت عمر نے تخت خلافت پر بیٹھتے اور ہم اس میں رنگ رکھتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس حقیقت تک نہ پہنچ سکے تھے, چنانچہ انہوں نے ایک انتہائی غلط قدم اٹھایا جس کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر دو طبقے پیدا ہو گئے, ایک سرمایہ داروں کا طبقہ, دولت مندوں کا طبقہ, صاحبان دولت کا طبقہ, اور ایک غریبوں کا طبقہ, اور ان دو طبقوں کے درمیان اختلاف بڑھنے لگا. یہ صرف حضرت عمر کی غلط پالیسی کا نتیجہ تھا. اور وہ کیا پالیسی تھی؟ حضرت عمر نے تخت خلافت پر بیٹھنے کے کچھ عرصے کے بعد یہ حکم جاری کر دیا کہ تمام مسلمان جو ہیں ان کے ہم وظیفے مقرر کریں گے. اب حکم اسلامی اور عدل اسلامی کا تقاضا یہ ہے کہ ہر ایک کو مساوی طور پر حصہ دیا جاتا, لیکن حضرت عمر نے مساوی طور پر حصہ نہیں دیا بلکہ مختلف قسم کی کیٹیگریز بناتی, مختلف گریڈ قائم کر دیے وظیفہ دینے میں. سب سے زیادہ وظیفہ حضرت عباس کو جو پیغمبر کے چچا تھے 12,000 درہم سالانہ کا وظیفہ دیا گیا, اس کے بعد پیغمبر کی ازواج کو 9,000 درہم سالانہ کا وظیفہ دیا گیا, لیکن اس میں انتہائی ناانصافی کا مظاہرہ کیا گیا. ازواج پیغمبر اگر پیغمبر زندہ ہوتے تو یقیناً اپنی تمام ازواج کے ساتھ برابری کا سلوک کرتے, اس لیے کہ اس میں اسلامی ہے کہ ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو سب کے ساتھ برابری کا سلوک کرو. لیکن تاریخ میں یہ بتایا کہ تین پیغمبر کی تین ازواج کو 9,000 درہم کا وظیفہ دیا گیا اور باقی تمام ازواج کو 6,000 درہم کا وظیفہ دیا گیا. تین ازواج کو دوسری ازواج کے اوپر ترجیح دی گئی, ان کے ساتھ جداگانہ سلوک کیا گیا. اور وہ تین ازواج کون سی تھی؟ اب ذرا دیکھتے چلے ان کے نام. ایک حضرت ابو بکر کی بیٹی جناب عائشہ, دوسری حضرت عمر فاروق کی بیٹی جناب حفصہ, اور تیسری ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ. یہ تین ازواج متحرک ہیں کہ جن کو باقی تمام ازواج سے جدا کر دیا گیا, ان کو 9,000 درہم سالانہ کا وظیفہ دیا گیا, اور دوسری ازواج جن میں ام سلمہ جیسی زوجہ بھی ہیں ان سب کو 6,000 درہم سالانہ کا وظیفہ مقرر کر دیا گیا. اور اس طرح ازواج کے اندر دو گروہ پیدا کر دیے. اور اس کے بعد طرفہ تماشا یہ ہوا کہ جنگ بدر میں حصہ لینے والے مجاہدین کو 4,000 درہم سالانہ کا وظیفہ دیا گیا, اور ابو سفیان اور معاویہ کو 5,000 درہم سالانہ کا وظیفہ مقرر کر کے ان کو دے دیا گیا. جنگ بدر میں حصہ لینے والے جو شروع سے آخر تک مقام پر پیغمبر کے ساتھ تھے ان کو پیچھے رکھا گیا, اور ابو سفیان اور معاویہ کے جو وقت سے آخر انتہائی مجبوری کی حالت میں اسلام لے کے آئے تھے اور یہ جملہ کہتے ہوئے اسلام لائے تھے کہ ہم اس وقت مجبور ہو گئے. یہ جملہ ہے فتح مکہ کے وقت ابو سفیان کا حضرت عباس سے, ہم اس وقت مجبور ہو گئے لیکن ہمیں یقین ہے کہ نہ کوئی خدا ہے, نہ کوئی حساب و کتاب ہے, نہ جنت ہے, نہ جہنم ہے, نہ قبر ہے, نہ قبر سے جی کر اٹھنا. وہی کہ جو آج کل کے بہت سے مومنین کا عقیدہ کہ جب قبر کی مجلسیں حد سے زیادہ سنتے ہیں تو ایک مرتبہ طے اٹھتے ہیں کہ ہمیں یقین نہیں آتا, کوئی قبر وبر نہیں ہے, قدم کا عذاب نہیں ہے. تو یہ جملہ پہلی مرتبہ حضرت ابو سفیان کی زبان سے نکلا تھا, اور دوبارہ یہ جملہ انہوں نے کہا تھا, اور جب دوبارہ یہ جملہ کہا تھا تو انتہائی خوشی کی حالت میں کہا تھا. وہ تفصیل ابھی آتی ہے کہ دوبارہ کب یہ جملہ ان کی زبان سے نکلا. تو حضرت ابو سفیان کا وظیفہ 5,000 درہم تھا, جنگ بدر میں حصہ لینے والوں کا وظیفہ 4,000 درہم تھا, اور عام مسلمان کا وظیفہ 200 درہم تھا. تو آپ مسلمانوں کے اندر دو گروہ بن گئے, ایک وہ جو 12,000 درہم سالانہ پا رہے تھے اور ایک وہ جو 200 درہم سالانہ پا رہے تھے. اور عام مسلمان جو حضرت عمر کے آس پاس تھے ان کا وظیفہ 5,000 درہم تھا, اور وہ مسلمان جو حضرت عمر سے دور تھے ان کا وظیفہ 200 درہم تھا. یہ دولت اور پیسہ یہ انتہائی اہم عنصر بنتا ہے کسی ماحول اور معاشرے کو تبدیل کرنے میں. حضرت عمر نے غالباً غلط فہمی کی وجہ سے یا شاید جان بوجھ کر اس طرح کے طبقات بنا دیے کہ ایک عام مسلمان ایک محیط اہل بیت اپنی دولت کی کمی کی وجہ سے اور اپنے غربت کی وجہ سے اپنے فیض کی فکر میں لگ جائے اور اہل بیت کی طرف سے اس کی توجہ ہٹ جائے. یہ ان کی پوری منصوبہ بندی تھی اور اس کے انتہائی بھیانک نتیجے ظاہر ہوئے. اور اس کے بعد جب یہ سرمایہ لوگوں کے پاس بڑھنے لگا تو سرمایہ کے بڑھنے سے فرق یہ پڑا کہ لوگوں نے اپنی کنیزوں اور غلاموں کے اوپر مظالم حد سے زیادہ بڑھا دیے, اور غلاموں اور کنیزوں سے باوجود یہ کہ ان کے پاس سونے اور چاندی کے اتنے ذخیرے تھے کہ روایت یہ ہے کہ مدینہ کے اندر کچھ صحابی اتنے مالدار ہو گئے تھے کہ جب ان کا انتقال ہوتا تھا اور ان کے وارثوں میں ان کی میراث کو تقسیم کیا جاتا تھا، مثلاً زید ابن ثابت ہے، تو سونے اور چاندی کے ٹکڑے ہوتے تھے، کلہاڑیوں سے سو تول کر وارثوں کو حصہ دینا پڑتا تھا، اتنی بڑی مقدار میں سونا اور چاندی ایک ایک صحابی رسول کے پاس جمع ہو چکا تھا۔ اس ماحول کے اندر مدینے میں دو طبقے ویسے ہی بن چکے تھے، امیروں کا یا غریبوں کا، اور ایک تیسرا طبقہ وجود میں آ رہا تھا۔ یہ تیسرا طبقہ تھا کنیزوں اور غلاموں کا، وہ کنیزی اور وہ غلامی کی جسے پیغمبر نے ہر ممکن طور پر ختم کرنے کی کوشش کی تھی، اور اگر خلافت مولائے کائنات کو مل جاتی تو 15 یا 20 سال میں مکمل طور پر اس کا خاتمہ ہو جاتا، لیکن نئی نئی جنگیں لڑی گئیں اور نئے نئے کنیز اور نئے نئے غلام بنائے گئے، اور جب وہ مدینے میں آئے تو ان کے حاکم اور ان کے آقا ہزاروں دس اور 12 ہزار غلام ایک آدمی کے پاس ہوتے تھے، تو وہ 12 ہزار غلاموں کا حساب رکھتے تو کیسے رکھتے؟ تو روایت، تاریخی روایت یہی ہے کہ وہ 2-4 غلام اپنے کام کے لیے رکھتے، باقی غلاموں کو بھیج دیا کرتے تھے کہ تم کہیں سے محنت اور مزدوری کرو، شام کو اتنا پیسہ لا کر ہمارے حوالے کر دیا کرو۔ اور اسی سلسلے میں حضرت عمر کا جو قتل ہوا اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ مغیرہ ابن شعبہ حضرت عمر کے ایک انتہائی قریبی ساتھی تھے، ان کا ایک غلام ابو لولو فیروز تھا۔ ایک مرتبہ راستے میں اس کی ملاقات حضرت عمر سے ہوئی تھی اور اس نے شکایت کی تھی حضرت عمر سے کہ میں آپ سے اپنے آقا کے خلاف شکایت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر نے سوال کیا تھا کہ تیری شکایت کیا، تو اس غلام نے جواب دیا تھا کہ میرا آقا مجھ سے روزانہ 4 درہم کو طلب کرتا اور میرے لیے دینا انتہائی ناممکن ہے، آپ میرے آقا کو مجبور کریں کہ اس میں کچھ کمی کریں۔ حضرت عمر نے کہا کہ تو کون کون سے پیشے جانتا، تو اس نے جواب دیا کہ نقاشی جانتا ہوں، لوہے کا کام جانتا ہوں، لکڑی کا کام جانتا ہوں۔ حضرت عمر نے ایک مرتبہ جواب دیا کہ پھر تیرا آقا جو کچھ تجھ سے لیتا ہے وہ بالکل صحیح ہے، بلکہ تجھے تو اس سے زیادہ دینا چاہیے۔ ابو لولو فیروز نے یہ جملہ سنا، ایک مرتبہ اپنے جو ساتھ کھا کے رہ گیا۔ اب روایت یہ ہے کہ حضرت عمر جب وہ جا رہا تھا تو ایک مرتبہ جاتے جاتے اسے روکا اور روکنے کے بعد کہا کہ اے شخص، میں نے سنا ہے کہ تو چکی بھی بنانا جانتا۔ اس نے کہا کہ یقیناً میرا ایک کام یہ بھی ہے۔ تو کہا کہ کیا تو میرے لیے چکی بنا دے گا؟ تو جواب دیا کہ ہاں، میں آج کے لیے تو ایک ایسی چکی بناؤں گا جس کی شہرت مشرق سے لے کر مغرب تک ہو جائے گی، اور یہ جملہ کہہ کے چلا گیا۔ حضرت عمر نے بھانپ لیا اور فوراً اپنے ساتھی سے کہا کہ دیکھو، یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کر گیا ہے، یقیناً مجھے قتل کرے گا، لیکن اس مرحلے تک امت کو پہنچانے میں سب سے بڑا ہاتھ حضرت عمر کا ہاتھ تھا۔ محدثین آج ایک واقعہ بڑے فخر کے ساتھ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ حضرت عمر اتنے عادل تھے، حضرت عمر اتنے زیادہ منصف تھے، حضرت عمر اتنا زیادہ امت کا خیال رکھنے والے تھے کہ ایک مرتبہ رات کی تاریکی میں جب وہ چل رہے تھے تو چلتے چلتے مدینے کے باہر جہاں خانہ بدوش رہا کرتے تھے وہاں سے گزر ہوا حضرت عمر کا، تو حضرت عمر نے یہ منظر دیکھا کہ ایک عورت ہے اور اس نے ایک دیکھی کو ایک پتیلی کو چولہے کے اوپر چڑھا رکھا اور اس پتیلی کے اندر خالی پانی ہے اور وہ پانی کے اندر بار بار چمچا ہلا کر اپنے بچوں کو تسلی دیتی ہے کہ اے میرے بچوں، بس سالن تیار ہونے والا ہے، تھوڑی دیر انتظار کرو۔ اور جب حضرت عمر نے اس سے سوال کیا کہ یہ پانی کے اندر چمچا چلا کر اپنے بچوں سے یہ جھوٹ کیوں بول رہی ہو، تو جواب دیا کہ میرے بچے 3 وقت کے بھوکے ہیں، میرے پاس ان کے کھانے کا کوئی چیز نہیں ہے، میں اسی بہانے سے کوشش کر رہی ہوں کہ رات گزرتی جائے تاکہ تھک ہار کر وہ سو جائیں، اور میں ان کے مطالبے سے اپنے آپ کو روک لوں اور اپنے آپ کو بچا لوں۔ اب روایت یہ ہے کہ حضرت عمر نے سنا، رقیق القلب تو ویسے ہی بہت زیادہ تھے، ایک مرتبہ گھر جاتے ہی بیت المال میں سے ان کی امداد کر دی۔ لیکن جہاں ایک طرف یہ واقعہ محرفین لکھتے ہیں کہ حضرت عمر کے عدل، انصاف اور غریبوں کی ہمدردی پر دلالت کرتا ہے، وہاں ہم کو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اس زمانے میں عام لوگوں کا معیار زندگی کیا تھا۔ اگر ایک طرف اتنے مالدار لوگ تھے کہ جن کے سونے اور چاندی کے ٹکڑے کلہاڑیوں سے ساتھ ساتھ اور وارثوں میں تقسیم کیے جاتے تھے، تو حضرت عمر کے بنائے ہوئے معاشرے کی وجہ سے دوسرے وہ لوگ بھی تھے کہ جن کے بچے 3 وقت کے واقعے میں ہوں تب بھی انہیں پانی کے اندر چمچا چلا کر دلاتا دینا پڑتا۔ یہ ماحول حضرت عمر نے قائم کر دیا تھا، چنانچہ اس ماحول کا وہی نتیجہ نکلنا چاہیے تھا جو نکلا، یعنی حضرت عمر کا قتل۔ کیونکہ تمام مدینے کے اندر جتنے غلام اور خلیفے تھے، رفتہ رفتہ ان کے دل میں حضرت عمر کے خلاف بغض و عداوت پھیلنے لگا، پھیلنے لگا، اور وہ سوچنے لگے کہ ہماری تمام خرابیوں کی بنیاد حضرت عمر کی ذات ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت عمر نے پہلی مرتبہ وہ چیز جسے پیغمبر نے بڑی مشکل سے ختم کیا تھا، یعنی نسل پرستی، اصبیت۔ یہ گفتگو بڑی سفار گفتگو آپ کو لگ رہی ہوگی، لیکن اس موضوع کو سمجھانے کے لیے انتہائی اہم ہے کہ واقعہ کربلا کے اسباب کیا تھے۔ حضرت عمر کے عہد میں دوسری جو بہت بڑی خرابی کی بنیاد رکھی گئی وہ یہ تھا کہ عرب اور غیر عرب کا مسئلہ دوبارہ پیدا کر دیا گیا. وہ پیغمبر کے جنہوں نے عرب اور غیر عرب کے مسئلے کو مکمل طور پر ختم کر دیا تھا, حضرت عمر نے دوبارہ اس مسئلے کو پیدا کیا اور اس طریقے سے پیدا کیا کہ حضرت عمر نے حکم دے دیا کہ جتنے عرب غلام ہیں سب کو آزاد کر دیا جائے. لوگوں نے سوال کیا کہ یا علی فضل مسلمین, یہ عرب غلاموں کو ہم آزاد کر دیں گے تو آپ سے ہمارا گھر کا کام کاج کیسے چلے گا؟ حضرت عمر نے جواب دیا کہ خدا نے ایران کی صورت میں ہمیں اتنا بڑا علاقہ دے دیا ہے کہ جتنے غلام چاہو بنا لو, کسی قسم کی کمی واقع نہ ہوگی. چنانچہ روایتوں میں یہ کہ ایران سے لوگ گرفتار کر کے لائے جاتے تھے, وہ آ کر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے, اسلام قبول کرتے تھے, لیکن ان کے اسلام کے دعوے کو نہیں سنا جاتا تھا, اس لیے کہ اگر ان کو مسلمان مان لیا جائے تو غلام بنانے کی کوئی وجہ جواز نہیں رہ جائے گی. تو جان بوجھ کر تاکہ وہ غلام بنے رہیں اور کوئی عرب غلامی کی حالت میں نہ رہے, ان کے اسلام کے دعوے کو ٹکرا دیا جاتا تھا. حضرت عمر نے چند انتہائی سخت احکامات جاری کر دیے تھے کہ کوئی غیر عرب, کوئی عجم شخص پگڑی سر پہ پہن کر کسی عرب کے سامنے نہیں آ سکتا, کوئی غیر عرب کسی عرب کے سامنے گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر نہیں گزر سکتا, کوئی غیر عرب مدینے کے اندر قیام نہیں کر سکتا ہے, مدینے کے اندر آنے کا کسی غیر عرب کو اختیار نہیں. صرف ایک غیر عرب کو بڑی مشکل سے اجازت ملی تھی, یہ ابو لولو فیروز تھا جسے مغیرہ ابن شعبہ نے خصوصی طور پر حضرت عمر سے اجازت دلوائی تھی, ورنہ باقی تمام غلام مدینے کے باہر رکھے جاتے تھے, وہ وہیں کھیتی باڑی کرتے, کام کاج کرتے اور شام کو ان کا مالک وہاں آ کر ان سے اپنی رقم وصول کر لیا کرتا تھا. حضرت عمر نے یہ حکم جاری کر دیا کہ اگر کسی عورت کا کوئی عورت کسی عرب سے شادی کرے جبکہ وہ عورت غیر عرب اور بیٹا پیدا عرب کا بیٹا, لیکن اگر وہ عرب کی سرزمین میں پیدا ہوگا تب تو اسے اپنے باپ کی جائیداد سے حصہ ملے گا, اور اگر عرب کے باہر پیدا ہو اور غیر عرب عورت کے بدن سے پیدا ہو تو اسے اس کے باپ کی جائیداد میں سے کوئی حصہ نہیں مل سکتا. وہ حکم قرآنی, وہ حکم اسلامی کہ جس کے اندر ایسی کوئی تفریق نہیں رکھی گئی, لیکن عرب کی دولت کو باہر جانے سے روکنے کے لیے یہ حکم بنا دیا گیا, اور امام مالک کا یعنی فقہ مالکی کا فتویٰ بھی جاری ہو گیا ہے حضرت عمر کے حکم کی وجہ سے کہ اگر کوئی ایسا شخص جس کا باپ عرب ہے, ماں غیر عرب ہے اور وہ غیر عرب کی سرزمین میں پیدا ہوتا ہے تو اسے اپنے باپ کی میراث سے کوئی حصہ نہیں مل سکے گا. چنانچہ اب ایک تو پہلے ہی مسلمانوں میں دو طبقے بن گئے تھے, امیر اور غریب کا, وہ حضرت عمر کے خلاف تھے, اور پھر عرب اور غیر عرب کا جو مسئلہ کھڑا کر دیا. روایت یہاں تک بتاتی ہے کہ اگر کوئی غیر عرب علم و فضل کے کمال پر پہنچ جائے, تقوی کے کمال پر پہنچ جائے, اپنی شہرت کے کمال پر پہنچ جائے اور اتنا مشہور ہو جائے کہ عرب بھی اس کو ماننے پر مجبور ہو جائے, تو جب کبھی اس کو دعوت دیتے تھے اپنے گھر میں لا کر نہیں بٹھاتے تھے بلکہ سڑک کے کنارے دری کے اوپر اس کو بٹھایا کرتے تھے تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ یہ غیر عرب ہے اور ہمارے گھر میں آنے کے قابل نہیں ہے. ایک یہ پالیسی تھی, اور ایک امیر المومنین کی پالیسی تھی کہ روایت یہ ہے کہ مولائے کائنات کو جب خلافت ملی تو اس وقت ایک عرب اور ایک غیر عرب عورت بیت المال میں سے اپنا حصہ لینے آئے, مولا نے دونوں کو برابر کا حصہ دیا, تو ایک مرتبہ وہ عرب عورت جو حضرت عمر اور حضرت عثمان کا دور دیکھ چکی تھی گھبرا گئی اور ایک مرتبہ غصے میں آ کر کہتی ہے کہ یا امیر المومنین, آپ نے مجھے اور اس اجمی کو برابر کر دیا. مولائے کائنات نے ایک مرتبہ زمین پر پڑی ہوئی مٹی کو اٹھایا, اپنے ہاتھ میں لیا اور دینے کے بعد کہا کہ میرے نزدیک تو تم بھی اسی مٹی سے بنائی گئی ہو, یہ عورت بھی اسی مٹی سے بنائی گئی ہے, میری نگاہ میں تم دونوں میں کوئی فرق نہیں سوائے اس کے جس کے پاس تقوی اور پرہیزگاری زیادہ. یہ انتہائی اہم واقعہ ہے امام حسین کی تحریک کی بنیاد چند واقعات میں سے ایک یہ بھی واقعہ, اور دوسری طرف کہ یزید اور معاویہ اتنے ترقی پاتے ہیں, اتنی طاقت پکڑتے ہیں, وہ حضرت عمر کی یہی پالیسی تھی کہ ایک طبقے کو امیر سے امیر کرتا چلے جاؤ, دوسرے کو غریب سے غریب کرتا چلا جاؤ, عرب اور عجم میں اتنی جدائی ڈال دو, اتنی دوری پیدا کر دو کہ اگر بنی ہاشم کو پلٹ کر کبھی خلافت ملے بھی تو بنی ہاشم ہمیشہ برابری کا سلوک کرے, اور ہم عربوں کی عادت بگاڑ چکے ہوں, چنانچہ عرب کبھی بنی ہاشم کا ساتھ دینے پر تیار نہ ہو. یہ پالیسی کی بنیاد تھی, اور یہ بنیاد یہ امیر اور غریب کے طبقے بھی اس لیے بنائے گئے تھے کہ اگر فرض محال پہلے تو کوششیں اتنی کر دی تھی, اور جیسا بھی آپ سنیں گے کہ کیا کیا کوششیں کی گئیں, ایسی کوششیں کر دی گئی تھی کہ خلافت کبھی پلٹ کر بنی ہاشم میں آنی نہیں سکتی تھی, لیکن بالفرض محال آ جائے تو یقیناً بنی ہاشم تو یہ برداشت نہیں کریں گے کہ ایک امیر ہو, ایک غریب ہو, ایک عرب ہو, ایک غیر عرب ہو, سب کو برابر کر دیں گے. اور جیسا کہ ہوا بھی کہ جب مولائے کائنات خلیفہ بنے تو انہوں نے تمام لوگوں سے جبری طور پر وہ جاگیریں واپس لی, جو حضرت عمر اور حضرت عثمان نے لوگوں کو عطا کر دی تھی آنکھیں بند کر کے, جب لوگوں نے ہنگامہ کیا شور کیا تو ملائے کائنات نے کہا کہ خدا کی قسم اگر کوئی ایسا پیسہ بھی مجھے ملے جو عثمان نے کسی کو ناجائز طور پر دیا اور اس نے اپنی بیوی کو مہر کے طور پر دے دیا تو میں عورتوں کا مہر بھی چھین لوں گا اور اس پیسے کو اس کے اخراج تک واپس پلٹاؤں گا. تو کوشش پوری یہ تھی کہ لوگوں کو اتنا امیر اور غریب کے چکر میں پھیلا دو, عرب و عجم کے چکر میں پھیلا دو کہ اگر کبھی علی یا علی کی اولاد میں سے کسی کے پاس خلافت جائے تو لوگ اس کی بات ماننے پر تیار نہ ہو اور خلافت کا توازن بگڑ جائے, لوگ خود اس کے خلاف بغاوت کر دیں. یہ بنیاد رکھ کر ان چیزوں کے علاوہ جو ہم نے پہلے بتائی تھی کہ جھوٹی احادیث کا بنانا, علی کے نام کو چھپانا, علی کو سپہ سالاری اور تمام اہم عہدوں سے معذور کر کے رکھنا, ان کے علاوہ پورا معاشرہ اس طرح سے بنایا جا رہا ہے کہ اگر علی کے ہاتھ میں خلافت آ جائے تو کوئی علی کو خلیفہ کی حیثیت سے قبول کرنے پر تیار نہ ہو. اور اگر آپ کے ذہن میں ہماری پچھلی چار تقریریں تو آپ کے ذہن میں واقعات گوج رہے ہوں گے کہ مولائے کائنات خلیفہ بن گئے, مولا بن گئے, حاکم بن گئے, لیکن اسی معاشرتی اختلاف کی وجہ سے لوگ ان کو قبول کرنے پر تیار نہیں تھے. تو بڑی گہری بنیادیں ڈالی گئی تھی اور اگر واقعہ کربلا نہ ہوتا تو یاد رکھیے کہ یہ اسی طریقے سے سلسلہ بڑھتا رہتا اور آل محمد کے ایک ایک فرد لوگ چن چن کر اس کائنات سے ختم کر دیتے. یہ جو واقعہ کربلا نے ایک مرتبہ ان کا تمام بنا بنایا منصوبہ بگاڑ کر رکھ دیا اور اہل بیت کی مظلومیت لوگوں کے سامنے آ گئی. تو حضرت عمر کی ایک پالیسی یہ, اور دوسری پالیسی یہ, اب وہ تین پالیسیاں. پہلی پالیسی یہ ہے کہ اہل بیت کے خلاف جھوٹی احادیث بنا کر جھوٹے لوگوں کو اہل بیت کے مقابلے میں کھڑا کر کے نئے نئے ریڈی میڈ ہیرو تیار کر کے امیر المومنین کی تمام بہادری شجاعت اور علم کو چھپایا جائے. دوسری کوشش یہ ہے کہ ماحول کو اس طرح سے بنایا جائے کہ اگر پھر فرض محال خلافت پہنچے بھی علی کے پاس یا حسن کے پاس یا حسین کے پاس تو لوگ خود بغاوت کر دیں اور وہ امیر لوگ کبھی تیار نہ ہو ان کی خلافت کو قبول کرنے میں. اور تیسری کوشش یہ کی گئی کہ خاندان بنو امیہ کو پیچھے سے نکالا گیا, پردہ گمنامی میں سے نکالا گیا اور اتنی طاقت دی گئی کہ اگر ہماری دونوں سازشیں ناکام بھی ہو جائیں کبھی خاندان تب بھی خاندان بنو امیہ اتنا طاقتور ہو تو وہ خاندان بنی ہاشم کا مقابلہ کر کے ان کا خاتمہ کر سکے. اور پہلی تقریر میں آیا تھا کہ خاندان بنی امیہ اور خاندان بنی ہاشم میں ہمیشہ سے چل رہی تھی برابر کی. بنی ہاشم کو اللہ نے فضیلت دی تھی, بنو امیہ اس پر چلتے رہتے تھے. تو ایک مرتبہ بنی امیہ کو پردہ گمنامی سے نکال کر حضرت عمر اور حضرت ابو بکر لائے اور اتنی مضبوط جماعت امیر المومنین اور خاندان بنی ہاشم کے خلاف کھڑی کر دی کہ اگر بنی ہاشم کبھی سر اٹھانا چاہے تو اس جماعت کا مقابلہ نہ کر سکے. اور کوشش یہ کی گئی کہ جس طرح ہم خاندان بنی ہاشم کو چھپا رہے ہیں خاندان بنی امیہ کو زیادہ سے زیادہ ظاہر کرتے رہے, ورنہ خود حضرت عمر بھی ان چیزوں سے واقف تھے کہ ایک مرتبہ جب ابو سفیان گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہا تھا, اس کا بیٹا یزید, ایک یزید ابو سفیان کا بیٹا تھا, ایک یزید ابو سفیان کا پوتا تھا, تو اس کا بڑا بیٹا یزید گھوڑے کو آگے سے چلا رہا تھا اور چھوٹا بیٹا معاویہ گھوڑے کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا. تو پیغمبر اسلام نے اس کو صرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ کہا کہ اللہ کی لعنت ہو گھوڑے پر سواری کرنے والے پر, گھوڑے کو چلانے والے پر اور گھوڑے کے پیچھے چلنے والے پر. بالکل آنکھوں کے سامنے یہ حدیثیں تھیں لوگوں کے, لیکن اس کے باوجود جس خاندان پر اللہ کی لعنت ہو چکی ہے, اور روایتیں تو بہت ساری ہیں لیکن چونکہ ہمارا موضوع دوسرا ہے, بس اتنا یاد رکھیے کہ بار بار پیغمبر اسلام نے اس خاندان کے اوپر لعنت کی تھی. اس خاندان کو گوشہ گمنامی میں سے نکالا گیا اور اس کے بعد شام کا علاقہ جو سب سے اہم علاقہ تھا, سب سے زرخیز علاقہ تھا اور سب سے مالدار علاقہ تھا, وہ یزید کے حوالے کر دیا, ابو سفیان کے بیٹے یزید کے حوالے کر دیا. اور جب یزید کا انتقال ہوا, حضرت ابو بکر کا زمانہ تھا جب یزید کا انتقال ہوا, تو اس کے بعد یزید کے چھوٹے بھائی معاویہ کے حوالے یہ علاقہ کر دیا گیا. سب سے نازک علاقہ تھا اس اعتبار سے کہ رومی سلطنت کی سرحد ملی ہوئی تھی, اور سب سے زیادہ موضوع علاقہ تھا بنی امیہ کے لیے کہ شام کے لوگ اسلام اس وقت لائے تھے جب پیغمبر کا انتقال ہو چکا تھا, چنانچہ انہیں زیادہ نہیں پتا تھا اسلام کے بارے میں, سچے ذہن سے صرف یہ جانتے تھے کہ ایک رسول ہے آج کل اس کا خلیفہ حکومت کر رہا ہے. تو ان کے ذہنوں کو بدلنا بڑا آسان تھا, چنانچہ اس کے تحت ایک سازش ہوئی ان تینوں اصحاب میں اور خاندان بنو امیہ میں, اور یہ پورا علاقہ خاندان بنو امیہ کے حوالے کر دیا گیا. خاندان بنو امیہ نے اس سے کتنا فائدہ اٹھایا, یہ چوتھے پانچویں اور چھٹے امام کی تقاریر میں آپ کے سامنے تفصیل سے گفتگو آئے گی. ابھی موضوع کی مناسبت سے اور وقت کو دیکھتے ہوئے جتنی گفتگو آپ سے ہو سکی وہ ہم کریں کہ آپ خاندان بنو امیہ شام کے اندر اپنے قدم جما رہا ایک طرف حضرت عمر کی اتنی احتیاط کہ ایک لوگوں پر اپنا روب ڈالنے کے لیے اور دوسرا اپنے تمام گورنر کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے حضرت عمر کو جہاں کسی گورنر کے بارے میں کوئی اطلاع ملتی وہ فوراً اس کے اوپر ایکشن لیا کرتے تھے. ابو ہریرہ بیچارہ کمزور اور ناکواں شخص بحرین کا حاکم بنا کر بھیجا اور اس نے بھی وہاں سے خوب دولت کمائی دولت کے انبار لے کے آیا. حضرت عمر کو اطلاع ملی تو روایت یہ ہے کہ ابو ہریرہ جب پہنچے مدینے کے اندر تو حضرت عمر درہ لے کر ان کے اوپر سر پڑے اور اتنے کوڑے مارے کہ بیچارے لہو لہان ہو گئے کمر سے خون بہنے لگا. اور ایک مرتبہ حضرت عمر کوڑے مارتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ اے ابو ہریرہ تیری ماں امیمہ نے تو تجھے صرف گدا چرانے کے لیے پیدا کیا تھا. یہ حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ حضرت عمر سلوک کر رہے. حضرت عمر کو اطلاع ملتی ہے عمر آس کے بارے میں کہ عمر آس کے بیٹے نے ایک مرتبہ کچھ لوگوں سے شرط لگائی کہ جو جس کا گھوڑا آگے نکل جائے وہ جیت جائے گا شرط اور سارے پیسے اس کے ہو جائیں گے. اتفاق سے ان لوگوں کا گھوڑا آگے نکل گیا جو عمر آس کے بیٹے کے مقابلے میں تھے عمر آس مصر کا گورنر. اب جب وہ لوگ جیت گئے تو انہوں نے عمر آس کے بیٹے سے پیسہ طلب کیا. عمر آس نے سنا ایک مرتبہ درہ لے کر ان کے اوپر بل پڑا تم اور حاکم مصر کے بیٹے سے پیسے مانگتے ہو ایسی صفائی کروں گا تاکہ آئندہ تمہیں کبھی اس گستاخی کی ضرورت نہ ہو. ان لوگوں نے بیچاروں نے مار کھائی اور سیدھے مدینے آئے. حضرت عمر کو اطلاع دی کہ اس طرح سے عمر آس کے بیٹے نے ہمیں مارا. حضرت عمر ایک چیز کبھی برداشت نہیں کر سکتے وہ یہ کہ کوئی ان کے سامنے اتنا طاقتور ہو جائے کہ سر اٹھا کے چلے. چنانچہ فوراً عمر آس کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے کے ساتھ دربار خلافت میں آؤ. جب دونوں آئے تو حضرت عمر روایت یہ ہے کہ حضرت عمر درہ اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر اس شخص کے حوالے کرتے ہیں کہ جس نے جوئے کے اندر پیسے جیتے تھے اور بجائے پیسے حاصل کرنے کے عمر آس کے بیٹے سے مار کھائی تھی اور کہا درہ اٹھاؤ پہلے تو بیٹے کو خوب ٹھکائی کرو اور اس کے بعد موقع ملے تو باپ کے اوپر بھی اپنا ہاتھ آزماؤ. اس لیے کہ اگر یہ باپ صحیح ہوتا تو بیٹے کی اتنی ضرورت نہ ہوتی. ذرا دیکھیے یہ کتنی سختی کر رہے ہیں اپنے محکوموں کے اوپر اپنے گورنر کے اوپر. خالد بن ولید جو سیف اللہ کہلاتے ہیں لیکن حضرت عمر نے خلیفہ بنتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ خالد بن ولید جو شام میں غزوے کے جنگ میں مصروف تھے ایک مرتبہ پہلا حکم یہ دیا کہ جاؤ فاتح کو خلیفہ بنتے ہی پہلا حکم اور جاؤ اور جا کر خالد بن ولید کو یہ حکم نامہ پہنچا دو کہ ہم نے اسے معذور کیا ہے فوراً مدینے میں آ جائے. اس لیے کہ خالد بن ولید کو کھڑا کیا گیا تھا مولا کے مقابلے میں. اب دو چار پانچ جنگیں وہ جیت گیا تو اس کی اتنی شہرت ہونے لگی کہ حضرت عمر کو اپنا اقتدار خطرے میں نظر آنے لگا. تو پہلا کام یہ کیا کہ اس کو فوراً معذور کر کے مدینے میں بلا لیا اور دوبارہ کسی غزے میں نہیں بھیجا. تو ایک طرف تو اتنی سختی ہے کہ ذرا کسی حاکم نے چوٹ کی اور حضرت عمر درہ لے کر اس کے اوپر پھر پڑے. یہاں تک کہ ہر سال حج کے موقع پر عام اعلان ہوتا تھا کہ اگر کسی کو میرے کسی گورنر سے کوئی شکایت ہے تو وہ آج اور آ کر اپنا بدلہ لے میں اس کا ساتھ دوں گا. اور ہر سال حج کے موقع پر بیچارے گورنر کی پٹائی ہوا کرتی تھی اور اچھی خاصی بھگائی ہو جایا کرتی تھی. یہ روایتیں بتاتی ہیں تاریخ. تو ایک طرف تو حضرت عمر یہ کام کر رہے ہیں اور دوسری طرف یہ ہے کہ معاویہ شام میں طاقت پکڑتا جا رہا. معاویہ شام کے اندر اپنی حکومت میں اپنی ایک الگ حکومت بنا رہا. حضرت عمر کو ایک ایک چیز کی اطلاع مل رہی اور اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا. روایت یہ کہ حضرت عمر خود ایک مرتبہ شام میں گئے تو جا کر دیکھا کہ سونے کا تخت ہے اس کے اوپر معاویہ بیٹھا ہوا ہے. خریر اور بیوہ کے پردے لٹک رہے ہیں یہاں سے وہاں تک خدمت گزاروں کی فوج ہے. حضرت عمر نے دیکھا حیران ہو کر سوال کیا کہ اے معاویہ کیا تجھے پتا نہیں کہ میرے کیا احکامات ہیں اپنے گورنر کے بارے میں تجھے ضرورت کیسے ہوئی اس مقام پر رہنے کی. تو معاویہ نے جواب دیا کہ میرا ملک رومی سلطنت سے ملا ہوا مجھے اپنا اسٹیٹس مینٹین کرنے کے لیے چیزیں رکھنا پڑتی ہیں. اور روایت یہ ہے کہ حضرت عمر اپنی آنکھ سے سب کچھ دیکھ رہے ہیں. کوئی اور یہ پڑتا کہ اس وقت پتا نہیں بیچارے کے کتنے دورے پڑ چکے ہوتے. یہاں تک روایت ہے کہ ایک مرتبہ اپنے بیٹے کے ساتھ حج پر گئے تھے اور اس حج میں 16 درہم کا خرچہ ہو گیا تھا. تو تمام زندگی بیٹھ کر افسوس کرتے رہے کہ میں نے بڑی فضول خرچی کر دی اور 16 درہم میں نے اس طریقے سے خرچ کر دیے تھے. تو ایک طرف تو 16 درہم کی اتنی احتیاط اور دوسری طرف یہ منظر دیکھ رہے ہیں. اب کیونکہ ہم سب کچھ دوسروں کی تاریخ کو پڑھ رہے ہیں اس لیے کچھ ایسے واقعات بھی آ سکتے ہیں جو ہماری عقلیں قبول نہ کریں, لیکن کیونکہ پوری ذمہ داری ہے دوسروں ہی کی تاریخ سے پڑھنا چاہتے ہیں اس لیے واقعات کو مجموعی طور پر دیکھتے چلیں. کہ ایک طرف جو 16 درہم وہ استعمال کرتے ہیں تو تمام زندگی فضول خرچی کا افسوس رہتا. اطلاع ملی کہ میرے ایک گورنر نے عالیشان مکان بنا لیا تو فوراً آدمی بھیجا کہ جاؤ اور جانے کے بعد اس گورنر سے بات نہ کرنا, پہلے اس کا مکان توڑ دینا پھر اس کی وجہ پوچھنا. لیکن یہاں امیر معاویہ آنکھوں کے سامنے دربار سردار سجا کے بیٹھا اور اتنا جری, اسے معلوم ہے کہ آنے والے ہیں, امیر معاویہ کو معلوم ہے کہ عمر آنے والے, اور وہ پورا دربار سجا کے بیٹھا. کیوں؟ اسے بھی پتا تھا کہ اس وقت جتنی مجھے حضرت عمر کی ضرورت ہے اس سے زیادہ حضرت عمر کو میری ضرورت ہے خاندان بنی ہاشم کا مقابلہ کرنے کے لیے. چنانچہ تمام گورنر مار کھاتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر, اور امیر معاویہ جو اتنا بڑا مقام اور اتنی دولت کو خرچ کرتا ہے حضرت عمر پلٹ کر اس سے کچھ نہیں کہتے. اور روایتوں میں یہ کہ جب بھی ملاقات ہوتی تھی اس سے کہا کرتے تھے کہ تم اس امت کے کسرا ہو, وہ کسرا ایران کا بادشاہ, تم اس امت کے کسرا ہو, تم نے اس امت کو شہنشاہیت کی طرف لے جانے کی داغ بیٹ ڈال دی ہے, لیکن کبھی اس کا محاسبہ نہیں ہوا, کبھی اس کو پتا نہیں گیا, کبھی اسے سزا نہیں دی گئی. تو حضرت عمر ایک طرف تو اپنے تمام کے تمام گورنر پر سختی کر رہے اور دوسری طرف دیکھ رہے کہ معاویہ کیا کچھ نہیں کر رہا, بلکہ ایک مرتبہ تو یہ ہے کہ ابو سفیان جو اپنے بیٹے سے ملاقات کے لیے مدینے سے شام گیا, جب شام سے پلٹ کے آیا تو حضرت عمر کتنا معاویہ کی فطرت کے بارے میں جانتے ہیں, جب پلٹ کے آیا تو ایک مرتبہ کہا کہ ابو سفیان اپنے بیٹے سے ملاقات کر کے آئے, جو کچھ لائے اس میں سے ہمارا حصہ بھی ہمیں دے دو. حضرت ابو سفیان نے سنا, منہ پھک گیا, پھک ہو گیا, ہتا پتا رہ گئے, سٹ پٹا گئے کہ اتنی محنت کے بعد جو کچھ ملا یہ خلیفہ وقت اس میں بھی حصہ نکالنے کو تیار ہو گیا. چنانچہ کہا کہ مجھ کو کچھ میرے بیٹے نے نہیں دیا. حضرت عثمان لوگوں کو سر اٹھانے کی مہلت نہ ملے اور وہ اپنی مصروفیت میں لگے رہے, کبھی امیر و غریب کے چکر میں, کبھی عرب و غیر عرب کے چکر میں, کبھی بنی امیہ سے مسلسل جنگیں ہوتی رہیں. اور تاریخ جو کچھ آپ نے گزشتہ چار ہفتوں سے مسلسل سنی اس نے آپ کو بتایا ہوگا کہ حضرت عمر کی پالیسی کتنی کامیاب رہی تھی اور جس طریقے سے انہوں نے منصوبہ بنایا تھا کہ اے نہیں وہی تمام چیزیں جب حضرت علی اور امام حسن کو خلافت ملی یہی تمام چیزیں تو پیش آئی تھی, اسی طریقے سے تو لوگوں نے مخالفت کی تھی. تو اگر یہ واقعہ کربلا نہ ہوتا تو یاد رکھیے کہ اسی طریقے سے مخالفت کرتے کرتے خاندان بنی ہاشم کو ختم کر دیا جاتا. یہ واقعہ کربلا جہاں ایک طرف سب سے زیادہ دردناک واقعہ, وہاں دوسری طرف اس واقعہ کربلا نے ان کے تمام جمع جمائے نقشے کو ختم کر کے رکھ دیا اور ان کی جمی جمائی ہوئی بازی کو پلٹا دیا. تو حضرت عمر کی یہ پالیسی کہ خلافت کسی طرح سے پلٹ کے خاندان بنی ہاشم میں جانے ہی نہ پائے, اور اس پالیسی کا اندازہ اگر آپ لگانا چاہیں تو تاریخ کے ایک واقعے سے لگا سکتے ہیں. اور تاریخ کا واقعہ کیا ہے؟ وہ تاریخ کا وہ واقعہ ہے کہ خود امیر معاویہ یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کو بگاڑنے میں جتنا حصہ اس واقعے کا ہے اتنا حصہ کسی اور چیز کا نہیں. اتنے حسین جو میدان کربلا میں بھی موجود تھا اور جناب علی اکبر کا قاتل کہا جاتا, ایک مرتبہ زیاد کی طرف سے, اور زیاد کون ہے؟ ابن زیاد کا باپ, انتہائی مخلص کیا تھا, انتہائی پتا کیا تھا ابن زیاد کا باپ زیاد. لیکن مولا نے جب روپے پیسے کی سختی کی تو جیسا کہ ہر زمانے کے مومنین کا وسیلہ ہوتا کہ بس روپے پیسے کی بات مولا نہ کرنے پائے, باقی جو کچھ کروانا ہے ہم سے کروا لے. جب زیاد کے اوپر کچھ مولا نے سختی کی تھی تو وہ ایک مرتبہ مولا کی ولایت اور امامت کا انکار کر کے امیر شام کے ساتھ شامل ہو گیا تھا. اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ موقع ملا تو آج, ورنہ آئندہ تقریر کی ابتدا میں آئے گی, کیونکہ زیاد سے بڑھ کر شیعوں کے حق میں کوئی ظالم نہیں ہوا. حجاج ابن یوسف کا نام تو مشہور ہے بہت زیادہ, لیکن حجاج ابن یوسف سے, ابن زیاد سے اور یزید سے بڑھ کر ظالم اس کا باپ زیاد تھا. اس لیے کہ زیاد ایک پکا شیعہ تھا, ایک ایک شیعہ کو پہچانتا تھا اور اسے پتا تھا کہ کون کون سا شیعہ اہمیت رکھتا ہے. باقی ابن زیاد یزید ہے, حجاج ابن یوسف ہے, ان کے پاس ان کے ہاتھ میں وہ شیعہ آئے جو بہت ہی مشہور تھے, لیکن جو تخیا کر گئے وہ اپنے آپ کو چھپا لے گئے. لیکن زیاد تو ایک ایک شیعہ سے واقف تھا, خود ایک زمانے میں شیعہ رہ چکا تھا, تو کوئی تخیا کر کے بھی اس کے ساتھ اس کے ہاتھ سے نہیں بچ سکتا تھا, بلکہ ایک ایک کا نام اور پتا جانتا تھا اور لوگوں کو گھروں سے نکلوایا کرتا تھا. تفصیل اس کی انشاءاللہ آئندہ آئے گی. تو روایت یہ ہے کہ اتنے حسین کو ایک مرتبہ زیاد نے کسی کام سے قابل بنا کر امیر شام کے پاس بھیجا. امیر شام کے پاس جب اتنے حسین گیا تو ایک مرتبہ امیر شام نے اس سے کہا کہ اتنے حسین, میں نے تمہاری سیاست کی اور تعریف کی بہت تعریف سنی, اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم کتنا سیاست کا شعور رکھتے ہو. کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ امت مسلمہ کو تباہ کرنے والا اور امت مسلمہ کو گمراہ کرنے والا سب سے اہم ترین واقعہ کون سا ہے؟ تو ایک مرتبہ اتنے حسین نے سوچا اور کہا کہ شہادت عثمان. یقیناً اس کے بعد امت مسلمہ میں ایسی تلوار چلی کہ پھر کبھی اتحاد نہ ہو سکا. امیر معاویہ نے کہا کہ نہیں, تم نے غلط کہا. اس نے کہا کہ پھر جنگ جمل, کہ یہ وہ جنگ تھی جس میں پہلی مرتبہ مسلمان مسلمان کے مقابلے میں آیا. معاویہ نے کہا تم نے غلط کہا. وہ ایک ایک کر کے جنگوں کا نام لینے لگا لیکن معاویہ نے کہا کہ نہیں تم نے بالکل غلط کہا, اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں سیاست بالکل نہیں آتی ہے. یاد رکھو سب سے بدترین واقعہ جس نے مسلمانوں کو ایسا جدا کیا کہ اب قیامت تک نہیں مل سکتے یہ ہے مجلس شورا کا واقعہ. یہ مجلس شورا کا واقعہ جسے خود امیر شام بدترین واقعہ تسلیم کر رہا ہے, اور مجلس شورا میں وہ تمام سازش اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی جو حضرت عمر نے 10-12 سال سے کی تھی کہ خلافت کسی صورت میں بنی حاکم کے ہاتھ میں نہ جانے پائے. اور یہ مجلس شورا وہ بدترین واقعہ ہے جس کی وجہ سے بعد میں واقعہ کربلا پیش آیا, کیونکہ اس مجلس شورا کے چکر کی وجہ سے ثقیفہ کے اندر جو کچھ ہوا وہ لوگوں کے ذہن سے نکل گیا تھا, لیکن مجلس شورا کے اندر جو چکر چلایا گیا اس کی وجہ سے ہر شخص کے دل میں خلافت کی تمنا پیدا ہونے لگی. اور یہی چیز کہ ہر ایک کے دل میں خلافت کی تمنا مسلمانوں کو جدا کرتی چلی گئی, یہ انشاءاللہ آئندہ تقریر میں تفصیل سے گفتگو آئے گی. تو مجلس شورا میں ہوا کیا, مجلس شورا مختصر کا تذکرہ کرتے چلے اس لیے کہ ہمارے تمام علماء نے جنہوں نے سید الشہداء کی سیرت پر قلم اٹھایا مجلس شورا کا تذکرہ ضرور کیا, اس لیے کہ مجلس شورا حضرت عمر اور ان کے ساتھیوں کی اس سازش کی پوری طرح سے عکاسی کرتا اور بے نقاب کرتا جس کی بنیاد یہ تھی کہ خلافت بنی حاکم کے پاس نہ پہنچنے پائے. مجلس شورا کا واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ ایک طرف تو حضرت عمر امیر معاویہ کو مکمل طور پر اتنا مضبوط بنا چکے کہ روایت یہ ہے کہ آخر میں خود ڈر گئے تھے, اور جب ابو لولو فیروز نے خنجر سے حملہ کیا اور حضرت عمر زخمی حالت میں بستر پر پڑے تھے تو ایک مرتبہ حضرت عمر کے قریب ذرا ہنگامہ ہونے لگا, شور ہونے لگا, لوگ ڈرنے لگے. تو حضرت عمر نے کہا کہ بدبختوں سمجھ جاؤ ورنہ تمہیں نہیں پتا کہ معاویہ شام میں اتنا طاقتور ہے کہ تم میں سے ہر ایک کی گردن کو جدا کر کے پوری خلافت کا نظم و نسق سنبھال لے گا. حضرت عمر خود جانتے کہ امیر معاویہ اتنا طاقتور ہو چکا ہے کہ جس لمحے وہ چاہے آگے بڑھ کر خلافت کو اپنے ہاتھ میں لے سکتا, تو پوری کوشش کی جا رہی ہے معاویہ کو طاقتور کرنے کی تاکہ معاویہ خاندان بنی ہاشم کے مقابلے میں آ سکے اور خاندان بنو امیہ اور بنو ہاشم کی ہمیشہ کی رقابت سے فائدہ اٹھایا جائے. یہ جملہ ہمارے مورخین خاص طور پر اہل سنت مورخین بہت کہتے ہیں کہ خاندان بنو امیہ اور خاندان بنو ہاشم میں ہمیشہ کی چل رہی تھی, اور یہی وجہ تھی کہ جو ابو سفیان پیغمبر سے لڑا, معاویہ علی سے لڑے, یزید حسین سے لڑا. اب یہ وقت تو ہمارے پاس نہیں ہے, اگر موقع ملا تو آئندہ تقریب میں, لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ یہ بالکل غلط چیز ہے اور اس کی بنیاد پر لاتے ہیں اس واقعے کو جو ہم نے اپنی پہلی تقریر میں بیان کیا تھا کہ جب جناب عاصم پیدا ہوئے تھے تو ان کے ساتھ ان کے بھائی بھی پیدا ہوئے تھے. اس حالت میں کہ جناب عاصم کا پنجہ ان کے بھائی کی پیشانی پر تھا, تلوار سے دونوں کو جدا کیا گیا تو ایک کاہن نے پیشین گوئی دی کہ وقت پیدائش کے دونوں کو تلوار سے جدا کیا گیا ہے تو ہمیشہ تلوار چلتی رہے گی. اس قسم کے واقعات کو بیان کر کے ظاہر یہ کیا جاتا ہے کہ یہ خاندانی جھگڑا تھا. اب تفصیل میں جانے کا ہمارے پاس موقع نہیں, حالات اور زمانہ بڑا نازک, اور صرف ایک مرتبہ دوہرا دیں کہ آج کی ہماری تمام گفتگو اپنا عقیدہ رکھنے والوں سے ان دوسروں کی تاریخوں کی روشنی میں ایک جملہ تاریخ سے ثابت کیا جا سکتا ہے جس قسم کی تاریخ سے مطالبہ کیا جائے, لیکن پھر بھی ہم نہ دوسروں کے عقیدے پر کوئی اعتراض کر رہے نہ دوسروں کی اصلاح ہمارا مقصد ہے, بلکہ اپنے لوگوں کے سامنے واقعہ کربلا کا اصل مقصد پیش کرنا. تو اتنا یاد رکھیے کہ مشہور یہ ہے کہ ابو سفیان یا معاویہ یا بنو امیہ کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے, لیکن علماء کی تحقیق یہ اور علماء کے کیا معصوم کی تحقیق یہ کہ خود ابو سفیان کے باپ کا کوئی پتہ نہیں تھا, اور ابو سفیان ولد الزنا تھا یعنی حرام زادہ, اور معاویہ کے باپ کا کوئی پتہ نہیں تھا. چار آدمیوں میں سے کسی ایک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ معاویہ کا باپ تھا, اور ان چاروں میں ابو سفیان کا نام نہیں, وہ چاروں بالکل الگ لوگ ہیں. ان میں سے کوئی ایک معاویہ کا باپ تھا, اور امیر المومنین نے بھی اور امام حسن نے بھی جو معاویہ کو خط لکھے تھے اس میں اس چیز کا تذکرہ کیا تھا کہ تو وہ ہے کہ جس کے باپ کا بھی پتہ نہیں اور تو ہمارے مقابلے میں آتا ہے جبکہ ہمارا خاندانی شجرا یہ ہے. اور پھر ہمارا نے پوری تفصیل بیان کی, تو کیونکہ وقت نہیں ہے اس لیے ہم اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے, وقت ملا تو انشاءاللہ آئندہ بتائیں گے. لیکن یہ صرف مشہور ہو چکا کہ یہ لوگ خاندان بنو امیہ سے تعلق رکھتے, جبکہ تاریخوں میں یہ ہے کہ ابو سفیان کی ماں جو تھی ماں کا پتہ وہ عرب کی مشہور جھنڈے والی عورتوں میں سے تھی, اور معاویہ کی جو ماں تھی یعنی ہندہ وہ بھی عرب کی مشہور جھنڈے والی عورتوں میں سے تھی. اور جھنڈے والی عورتیں کسے کہا جاتا ہے یہ ہم اس سے پہلے متعدد مجالس سے بیان کر چکے ہیں, ضمنی طور پر بتاتے چلیں کہ عربوں کے یہاں یہ رواج تھا کہ جب کوئی عورت اپنی اپنے آپ کو پبلک پراپرٹی قرار دے دیتی تھی اور اپنے آپ کو لوگوں کے لیے عام دعوت عام بنا کر پیش کرتی تھی تو وہ اپنے گھر کے اوپر ایک جھنڈا لگا دیا کرتی تھی. یہ جھنڈا اس چیز کا اعلان تھا کہ جس کے پاس جس کی جیب میں کچھ ٹکے وہ جس وقت چاہے دروازہ کھول کے اندر آ سکتا ہے, اس سے کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی بلکہ ہر وقت اس کا ویلکم کیا جائے گا. تو یہ جھنڈا نشان ہوتا اور ایسی عورتوں کو عرب میں جھنڈے والی عورت کہا جاتا. لیکن ایک جملہ جو ہم اکثر کہتے ہیں مرتبہ پھر دوڑا دیں, اس کا مقصد یہ نہیں کہ آج کے جس گھر پہ آپ کو جھنڈا نظر آیا وہ گھر میں داخل ہو جائے. یہ عربوں کا رواج اور دستور تھا عربوں کے زمانے کا اور ایسی عورتیں جھنڈے والی عورتیں کہلایا کرتی تھیں. تو امیر معاویہ کی ماں کے بارے میں یہی مشہور ہے اور ابو سفیان کی ماں کے بارے میں یہی مشہور ہے کہ دونوں عرب کی مشہور ترین جھنڈے والی عورتوں کے اندر شامل تھی. اور عرب کے اندر پورے قصیدے آپ کو ملیں گے جس میں اس بات کی تفصیل ہے. ہم بالکل کھل کر بات نہیں کر رہے اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں مختلف عمروں کے لوگ موجود ہیں. مہاراج ہم اپنے موضوع پر آتے ہیں اور یہ بھی ایک اہم ترین موضوع ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے کہ کیا چل رہا ہے نصب کا, تب بات واضح ہوگی. لیکن آج اگر ہم بتائیں گے وقت نکل جائے گا, چورا کا مسئلہ نامکمل رہ جائے گا. جو واقعہ ہے کربلا کا اہم ترین بول آئندہ ان شاء اللہ, جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل ہماری تقریریں بالکل ابتدا سے تاریخ سے ہوتی ہیں, تب بھی وقت پورا نہیں ہو پاتا. تو آئندہ تو یقیناً اہم ترین تقریر ہونے کی بنا پر بالکل ابتدا سے تاریخ کے بارے میں تقریر ہوگی اور موقع ملا تو ہم اس تاریخ کے اہم ترین موضوع کو ضرور بیان کریں گے. تو شورا کا واقعہ وہ کہ جو پوری طریقے سے عکاسی کرتا ہے کہ کس طرح سے خاندان بنی ہاشم سے خلافت کو دور رکھنے کی کوشش کی گئی. شورا کا مختصر واقعہ کچھ اس طریقے سے, اور ہم بہت اس کو بیان کر چکے ہیں اس لیے بڑے اختصار کے ساتھ, کہ جب حضرت عمر کا وقت آخر تھا, یہ روایت یاد رکھیے کہ 16 یا 17 ہجری میں جب حضرت عمر نے حج کیا, یہ تو تاریخ تبری کے اندر موجود ہے, تو کسی نے سوال کیا تھا کہ حضرت ابو بکر کے بعد آپ خلیفہ بنے, آپ کے بعد کون خلیفہ بنے گا؟ تو حضرت عمر کا جواب ہے کہ میرے بعد عثمان خلیفہ بنیں گے. یہ جواب موجود ہے, ساری چیز پہلے سے پری پلان تھی, ساری چیز کا پہلے سے منصوبہ تیار ہو چکا تھا. لیکن اس کے بعد دنیا بھروں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے اور اپنے آپ کو اس ذمہ داری سے ہٹانے کے لیے ڈرامہ رچایا گیا. اور جو وہ ڈرامہ کہ جس وقت امیر المومنین کو اطلاع ملی تو پہلا جملہ امیر المومنین نے اپنے چچا بھائی عبداللہ ابن عباس سے یہ کہا کہ اے عبداللہ ابن عباس بس یاد رکھو کہ اس مرتبہ بھی ہمارا حق ہم سے واقف کر لیا گیا. عبداللہ ابن عباس حیران ہو کر سوال کرتے ہیں کہ مولا ابھی تو کارروائی کچھ آگے نہیں بڑھی, آپ نے یہ کیسے فیصلہ کر دیا؟ تو مولا نے جواب دیا جو نجل براہ میں موجود ہے اور ابھی ہماری گفتگو میں آ رہا. حضرت عمر نے کیا یہ کہ آخری وقت میں 6 آدمیوں کی ایک کمیٹی بنا دی اور وہ 6 آدمی جو اس میں رکھے ان میں سب سے پہلے تو امیر المومنین تھے, پھر عثمان کا نام تھا, عبدالرحمان ابن عوف کا نام تھا, صحاب ابن ابی وقاص کا نام تھا, طلحہ کا نام تھا, زبیر کا نام تھا. یہ 6 آدمی اس کمیٹی کے اندر رکھے گئے اور یہ کہا گیا تھا کہ بس یہی لوگ آپس میں طے کر کے اور مشورہ کر کے اپنے میں سے ایک خلیفہ بنائے. جس حد تک کی بات ہوگی تو قابل قبول, لیکن ذرا دیکھیں کہ آج آپ کو اکثر جماعتوں میں مسجد شورا نظر آئے گی لیکن اس قسم کا شورا آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا. کہ حکم دیا گیا تھا کہ 6 آدمی اگر ان 6 میں سے 5 ایک نام پر متفق ہو جائیں اور ایک مخالفت کرے تو دنیا میں ہر جمہوری ملک میں یہی دستور ہے کہ 5 کی بات مان لو چھٹے کا ووٹ جو ہے وہ ختم ہو گیا. لیکن حضرت عمر کا حکم یہ تھا کہ 5 ایک طرف ہو جائیں, 1 ایک طرف ہو جائے تو ایک کی گردن کو اڑا دینا اور اسے قتل کر دینا, اگر 4 ایک طرف ہو جائیں, 2 ایک طرف ہو جائیں تو 4 کی بات ماننا, 2 کی گردن کو اڑا دینا. اس قسم کا جمہوری نظام کسی ملک میں رائج کر کے دیکھیں تو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا خلافت راشدہ کا نظام لانا اتنا ہی آسان. بہرحال پھر یہ کہا گیا, پھر یہ تیسرا جملہ کہ اگر 3 ایک طرف ہو جائیں, 3 ایک طرف ہو جائیں تو پھر میرے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے پوچھنا, وہ جس گروہ کا ساتھ دیتے اس کی بات مان کر باقی 3 کی گردن کو اڑا دینا. اور عبداللہ ابن عمر کو نصیحت تھی, یہ ساتھ میں لکھوایا گیا اور ہر تاریخ میں ملے گا, عبداللہ ابن عمر کو نصیحت تھی کہ تم ہمیشہ اس گروہ کا ساتھ دینا جس میں عبدالرحمان ابن عوف ہو, اگر 3 ایک طرف ہو, 3 ایک طرف ہو تو تم اس کے اندر جانا کہ جس میں عبدالرحمان ابن عوف ہو اور اس کے مشورے سے قدم اٹھانا. حضرت عمر 17 ہجری میں 16 ہجری میں کہہ چکے ہیں کہ میرے بعد حضرت عثمان خلیفہ ہوں گے اور یہاں ایک جماعت تیار کی جاتی ہے. اب ہو سکتا تھا کہ اقتدار حضرت عثمان کو نہ ملتا تو وہ منصوبہ کہاں جاتا جو پہلے سے تیار کیا گیا تھا, لیکن نہیں, اس طرح سے مسجد شورا کو بنایا گیا کہ پھر کر خلافت پلٹ کے آئے تو حضرت عثمان کے پاس آئے, کسی اور کے پاس آئے, لیکن کسی صورت میں بھی امیر المومنین کے پاس یہ خلافت نہ پہنچنے پاس. اس طریقے سے اس کو بنایا گیا اور ایک عجیب بات جو اس مسجد شورا میں تھی وہ یہ تھی کہ امیر المومنین کی ذات کو چھوڑ کر باقی جتنے لوگ تھے وہ انتہائی سرمایہ دار لوگ تھے. یہاں تک کہ تاریخوں میں اگر آپ ان کی تفصیل پڑھیں گے ان کے سرمایہ کی, اور وہ بھی بیان کرنا ضروری ہے لیکن اس تقریر میں تو نہیں آ سکتی ہے, کہ روایت یہ ہے کہ مثلا عبدالرحمان ابن عوف جب ان کا انتقال ہوا اور ان کی بیوی کو آتما حصہ ملا تو اس زمانے میں جب 16 درہم کا خرچہ, درہم چاندی کا سکہ, دینار سونے کا سکہ, 16 درہم کا حج کا خرچہ اسراف مانا جاتا تھا, اس زمانے میں درہم کی کیا ویلیو ہوگی؟ حضرت عبد الرحمان ابن عوف کے انتقال کے بعد ان کی بیوی کو آٹھواں حصہ ملا جو 84,000 دینار کے برابر تھا. اس دور کی بات ہو رہی ہے کہ 84,000 سونے کے سکے جب چاندی کے 16 درہم جو تھے وہ ایک بہت بڑا اسراف سمجھا جاتا تھا حج کے سفر کے لیے, یہ بیوی کا آٹھواں حصہ تھا. تو کتنی ان لوگوں نے دولت چھوڑی تھی. بس مختصراً یہ سمجھ لیجیے کہ جب حضرت عمر سے خود یہ پوچھا گیا کہ آپ 6 آدمیوں کی کمیٹی بٹھا رہے ہیں, آخر آپ کو خود ایک آدمی کو کیوں مقرر نہیں کیے جاتے, تو انہوں نے ہر ایک کی کوئی نہ کوئی خامی بتائی. امیر المومنین کی خامی یہ بتائی کہ علی میں کافی ساری خوبیاں, ایک ذرا شوقی اور قرض و مزاح بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہساتے رہتے ہیں, اس بھاری ذمہ داری کو نہیں اٹھا سکتے. اس کے بعد ایک ایک کر کے 6 کے 6 کی خرابی نکالی, خرابی بھی نکال رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ خلافت انہیں کو دی جائے. طلحہ کو کیوں خلیفہ نہیں بناتے؟ اس لیے کہ طلحہ نے اس مرتبہ ایسی بات کہہ دی تھی جو پیغمبر کو بڑی ناگوار گزری تھی. وہ بات یہ کہی تھی کہ طلحہ حضرت ابو بکر کے رشتے دار, انہوں نے ایک مرتبہ یہ کہا تھا کہ پیغمبر نے عائشہ کو ہم سے جدا کر دیا, لیکن انتقال ہو جانے جو پیغمبر تھا ہم حضرت عائشہ سے نکاح کر لیں گے, انتقال کے بعد جب وہ بیوہ ہو جائیں گے. تو پیغمبر کو انتہائی تکلیف حاصل ہوئی تھی, پھر قرآن کی آیت آئی تھی کہ یہ تمہاری ماں ہے اور پیغمبر کے مرنے کے بعد بھی ان میں سے کوئی دوسرا نکاح نہیں کر سکتی. زبیر کے بارے میں کہا گیا کہ ان کو دیں گے تو یہ بیچارے تو ہر وقت اپنی بیوی کے پاس بیٹھے رہتے ہیں, ساری خلافت بیوی چلائے گی, یہ خود کچھ نہیں کر سکیں گے. اس طرح ایک ایک آدمی کی کوئی نہ کوئی خرابی بتائی, اور پھر یہ کہا کہ ان میں سے کوئی ایک خلیفہ منتخب کر لیا جائے. سارے کے سارے سرمایہ دار تھے, عبد الرحمان ابن عوف, جن کے بارے میں یہ کہا کہ جس طرح وہ ہوں اس کی بات ماننا, ان کا خود لقب حضرت عمر نے رکھا تھا. حضرت عمر کا رکھا ہوا لقب ہے, وہ عبد الرحمان ابن عوف کو کہا کرتے تھے فرعون امت, یہ امت کا فرعون ہے. اور اسی عبد الرحمان ابن عوف کو مجلس شورا کی صدارت بھی دے رہے ہیں, اور یہ بھی نہیں کہ کبھی 5-10 سال پہلے کہا ہو آج ضرورت پڑ گئی تو ان کو بلا رہے ہیں, نہیں, روایت یہ ہے کہ جب شورا کے اندر ان کو شامل کیا اور کسی نے کہا کہ آپ کسی ایک کو خلیفہ بنا جائیے تو ایک ایک کی خرابیاں بتائیں, اس وقت عبد الرحمان ابن عوف کی خرابی یہ بتائی کہ یہ فرعون امت ہے, امت کا فرعون ہے, میں اسے خلیفہ نہیں بنا سکتا ہوں, اور پھر مجلس شورا ان کے ہاتھ میں دے دی. تو اب امیر المومنین تک اطلاع ہوئی, پہلا جملہ مولا کے زبان سے عبداللہ ابن عباس کے سامنے یہ نکلا کہ ایک مرتبہ پھر حق ہم سے چھین لیا گیا اور ہم پھر محروم ہو جائیں گے. فوراً عبداللہ ابن عباس نے سوال کیا کہ مولا آخر کس طرح سے آپ نے کہا, ابھی تو کوئی فٹنگ بھی نہیں ہوئی, ابھی تو کوئی کاروائی بھی نہیں ہوئی. تو مولا نے ایک مرتبہ پوری شورا کی تفصیل 3 جملوں میں بیان کی جو نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے, اور ذرا دیکھیں کہ کس طریقے سے شورا کی سیٹنگ کی گئی تھی, کس طریقے سے شورا کو ترتیب دیا گیا تھا کہ قیامت آ سکتی ہے, پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے لیکن خلافت علی کو مل جائے یہ ناممکن امر ہے. اور وہ اس طرح سے کہ عبد الرحمان ابن عوف جن کے ہاتھ میں سارا اختیار دے دیا گیا تھا, یہ حضرت عثمان کے بہنوئی تھی, ان کی بیوی حضرت عثمان کی مادری بہن تھی, یعنی حضرت عثمان کی اور ان کی بیوی کی ماں ایک ہی باپ جدا جدا تھی. تو عبد الرحمان ابن عوف تو ہو گئے حضرت عثمان کے بہنوئی, اور وہ کبھی بھی ان کے خلاف ووٹ نہیں دیں گے, یہ مولا تفصیل بتا رہے ہیں. سعد ابن ابی وقاص وہ عبد الرحمان ابن عوف کے چچا دار بھائی, دونوں کے اندر رشتہ ہے چچا دار بھائی کا. تو عبد الرحمان ابن عوف بہنوئی عثمان کے, ان کا ووٹ تو عثمان کو جائے گا. سعد ابن ابی وقاص وہ چچا دار بھائی عبد الرحمان ابن عوف کے, ان کا ووٹ بھی عبد الرحمان ابن عوف کے ساتھ حضرت عثمان کے پاس جائے گا. اور عبد الرحمان ابن عوف ہو گئے, سعد ابن ابی وقاص ہو گئے, اور خود حضرت عثمان, یہ 3 ووٹ تو ایک طرف سے بالکل یقینی ہے, اور اگر باقی 3 ایک طرف فرض محال مل بھی جائیں تب بھی عبداللہ ابن عمر کے ہاتھ میں فیصلہ جائے گا. عبداللہ ابن عمر کو حکم ہے کہ جس طرف عبد الرحمان ابن عوف ہو اسی طرف تم اپنا ووٹ دینا, تو لا محالہ گھوم پھر کر یہ خلافت پہنچتی ہے اسی طرف سے جس طرف عبد الرحمان ابن عوف. لیکن باقی 3 ووٹ بھی ایک طرف نہیں تھے, طلحہ حضرت ابو بکر کے انتہائی قریبی رشتے دار تھے, اسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے, ان کا ووٹ یقیناً حضرت عائشہ کے مشورے کے مطابق پڑتا, اور حضرت عائشہ کو جو خوب و عداوت تھی امیر المومنین سے وہ آدھار ملا شمس ہے. یہ 4th ووٹ بھی مولا کے ہاتھ سے نکل گیا. 5th ووٹ, یہ کہنا تو بہرحال گستاخی ہے کہ مولا کے ہاتھ سے نکل گیا, لیکن امیر المومنین یہ تشریح کر رہے ہیں کہ یہ 4 آدمی تو میرے خلاف ہو گئے. اب 5th ووٹ بچا زبیر کا. زبیر کا انتہائی قریبی رشتہ تھا امیر المومنین سے, کہ امیر المومنین کی خوبی تھی صفیہ ان کے بیٹے تھے, یعنی خوبی راج بھائی تھے. تو بس یہ چانس تھا کہ زبیر کا ووٹ ملے, لیکن یہ چانس بھی بہت ہی زیادہ محدود تھا, اس لیے کہ زبیر کی بیوی جو تھی, زبیر کی بیوی وہ حضرت ابو بکر کی بیٹی تھی. چنانچہ زبیر کا رشتہ حضرت ابو بکر کرتے تھا. یہی عبداللہ ابن زبیر کے والد زبیر, ان کی بیوی حضرت ابو بکر کی بیٹی اور حضرت عائشہ کی چھوٹی بہن تھی. حضرت عمر کی گواہی کہ اگر میں ان کو خلیفہ بنا جاؤں تو یہ خود کوئی کام نہیں کریں گے, بیوی کے گھٹنے سے لگے بیٹھے رہیں گے, حکومت بیوی کرے گی, خلافت بیوی چلائے گی, نام ان کا ہو جائے گا. تو خود یہ جملہ بتا رہا کہ زبیر بیوی کے مشوروں پر چلتے ہیں, اور بیوی حضرت عائشہ کی بہن ہے, اور حضرت عائشہ بہرحال حضرت عثمان کے فیور میں ووٹ ڈالتی. تو پورے 5 ووٹ ایک طرف کر دیے گئے اور خالی امیر المومنین کو ایک طرف رکھا گیا. اور یہ حکم کے ساتھ کہ اگر 5 ایک طرف ہو جائے اور پھر ایک طرف ہو جائے تو 5 کی بات ماننا, اور 1 کی بات جو نہ مانو تو اس کو چھوڑنا نہیں, اس کی گردن کو ہرا دینا. اب ذرا دیکھیں کیسی سٹی سی گئی ہے شورا کی کہ کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ خلافت پلٹ کر کسی طرح بھی امیر المومنین کے ہاتھ میں آ جائے. چنانچہ مولا نے سنا اور سنتے ہی کہا کہ آج بھی یہ حق ہمارا ہم سے چھین لیا گیا. اور پھر نتیجہ یہی نکلا کہ عبدالرحمان ابن عوف اس سابقہ چیئرمین بن بیٹھے اس مجلس شورا کے, اور انہوں نے حضرت عثمان کو اپنے حضرت عثمان کو خلیفہ مقرر کر دیا. لیکن اس ایک واقعے نے پوری تاریخ اسلامی کے دھارے کو موڑ دیا. اگر حضرت عمر مجلس شورا قائم نہ کرتے, کسی کا نام نہ بتاتے, اسی طرح دنیا سے چلے جاتے, تب بھی خلافت بنی ہاشم کے پاس پلٹ کے آتی. لیکن ایسی شورا بنا گئے کہ ذمہ داری اپنے کاندھوں پر لے لی اور بات وہیں تک پہنچی جہاں ان کا ارادہ تھا. حضرت عثمان کے ہاتھ میں خلافت آئی اور پیغمبر نے کہا کہ بنو امیہ کے اوپر خلافت حرام ہے, تو اب بنی امیہ کے پاس خلافت آئی. حضرت ابو سفیان کو اطلاع ملی. ابو سفیان جو اس وقت تک نابینا ہو چکے تھے, ان کی ایک آنکھ پیغمبر کے ساتھ طائف کی جنگ میں تیر لگا تھا اس میں ختم ہو گئی تھی, اور دوسری آنکھ حضرت عمر کے زمانے میں میدان جنگ میں جنگ یرموک میں چلی گئی تھی, تو آنکھوں سے نابینا ہو گئے تھے. ان کو اطلاع ملی کہ آج خلافت ہمارے خاندان کے پاس پلٹ کے آئی. آدمی کو بلایا اور آدمی کو بلا کے کہا کہ مجھے لے چلو میدان عہد تک. میدان عہد میں پہنچے 4.5 میل کا فاصلہ طے کر کے حضرت حمزہ کی قبر پر گئے, اور حضرت حمزہ کی قبر پر اپنا پاؤں رکھ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ اے ابو علی حمزہ, اور ابو علی کو نیت ہے حمزہ کی, دیکھ تو جس چیز کے خاطر ہم سے لڑتا ہوا مارا گیا تو مر بھی گیا اور وہ چیز بھی پلٹ کر ہمارے پاس آئی, تو اپنے مقصد میں ناکام رہا. یہ تاریخ کا جملہ کہ ابو سفیان کو اطلاع ملی کہ عثمان خلیفہ بن گئے, تو سب سے پہلا کام یہ کیا کہ حضرت حمزہ کی قبر کے اوپر پاؤں رکھا. یہ وہی حضرت حمزہ کہ جن کے تمام جسم کو ان کی بیوی ہندہ جس طریقے سے مطلع کر چکی تھی, وہ تاریخ کا ایک انتہائی دردناک باپ ہے, اور شاید آئندہ تقریر میں تھوڑا اس کا تذکرہ آئے. لیکن آج کھڑے ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ عہد کے شہیدوں نے جس مقصد کے لیے قربانیاں دی تھیں وہ مقصد بھی ان کا ناکام گیا, جان بھی گئی, اور ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے. صرف یہ ایک جملہ بتا دیتا کہ اب خلافت کس طریقے سے چلنے والی تھی, اور اب کس طریقے سے وہی زمانے جاہلیت واپس آ رہا تھا. وہ آیا اور اپنی پوری شدت کے ساتھ آیا, اس طریقے سے آیا کہ کسی کو یقین نہ آیا کہ یہ بھی کبھی مسلمان برداشت کر سکتے ہیں کہ ہمارے جاتے جیسے شخص کو اتنا مارا گیا کہ مار مار کے مدینہ کی گلیوں کے اندر اس طرح لٹایا گیا کہ ہمارے جاتے کو ایسی بیماری ہوئی جو مر کے دم کا ختم نہ ہو. عبداللہ ابن مسعود کو اتنا مارا کہ ان کے سینے کی پتلیاں ٹوٹ گئیں. ابو غیر افتاری کو اس طرح جلا وطن کیا کہ وہ جلا وطن کی حالت میں شہید ہو گئے اور شہادت کی موت کو حاصل کیا. جو کچھ مظالم پیغمبر کے صحابیوں پر کیے گئے وہ پہلے اور دوسرے زمانے میں بھی نہ ہو سکے تھے. لیکن یہ تیسری خلافت آئی. ابو سفیان کے جملے نے بتایا کہ اب کیا ہونے والا. اب اس چیز کو ذہن میں رکھتے چلے اور غور کرتے چلے کہ جب اتنی سازشیں ہو رہی, اتنی زبردست سیاست ہو رہی, اتنے بڑے بڑے قدم اٹھائے جا رہے ہیں, اور اس طرح سے شریعت اسلامیہ کو مست کیا جا رہا, چاروں خلفاء راشدین میں سب سے طویل دور حضرت عثمان کا, اور حضرت عثمان کے دور کے آغاز میں کہا جا رہا کہ آج شہداء اسلام کی قربانیاں ناکام ہو گئیں, ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے. تو دیکھیں کہ اس طویل دور میں کیا کچھ نہ کیا گیا ہوگا. پھر کیا سبب ہے کہ اسلام ہم تک صحیح حالت میں پہنچ گیا؟ پھر کیا سبب ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں شیعہ باقی رہے؟ پھر کیا سبب ہے کہ صحیح دین اور صحیح شریعت پہنچی؟ یہ صرف واقعہ کربلا تھا کہ اس تمام تر سازش کی جتنی بھی فلیاں اور بنیادیں تھیں وہ صرف ایک دن کے واقعہ کربلا نے تمام سازشوں کو ملیہ لیٹ کر کے رکھ دیا. تو اب ہماری گفتگو اس مقام تک پہنچ چکی ہے جہاں سے واقعہ کربلا ہماری گفتگو میں داخل ہونے لگا. اور یقیناً آپ میں سے اکثریت یہ سوچ رہی ہو کہ آج ہم نے 1.5 گھنٹے کی تقریر بھی سنی, تقریباً 1.5 گھنٹہ ہونے والا ہے, 15 منٹ موبائل کے, اور آج حضرت امام حسین کے بارے میں تو کچھ کہا ہی نہیں گیا. آپ نے سے ہر ایک کے ذہن میں یہی خیال ہوگا لیکن اس تاریخی پس منظر کے بغیر واقعہ کربلا کی وہ اہمیت تو آپ کے سامنے آ سکتی ہے کہ کربلا کے اندر فاطمہ کا بڑا گھر قربان ہو گیا، فاطمہ کا گھر اس طرح لوٹا، اس طرح اجڑا سے دوبارہ آباد نہ ہوا، لیکن یہ آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ میدان کربلا کی قربانی اتنی بڑی کیوں مانی جاتی ہے۔ اس تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ جملہ کہنا تو بڑا آسان ہے کہ ہاں دشمن اپنی سازشیں کر رہے تھے اور خدا نگہبانی کر رہا تھا، جس کی خدا نگہبانی کرے اس کو کون نقصان پہنچا سکتا، نہیں خدا ہر کام ذریعے سے کرتا۔ تو ایک طرف کتنی طویل سازش کی جا رہی اور کتنی ذہانت و مہارت کے ساتھ سازشیں کی گئی، کس کس مختلف طریقے سے سازش کی گئی کہ ایک نیا خاندان کھڑا کر دو، اس طریقے سے نظام قائم کرو کہ خلافت کبھی آئے نہیں، عوام کو اس طرح سے سرکار سے بات کرو کہ اگر علی خلیفہ بنے تو خلافت ہماری نہ جائے، اس طرح سے عاجز کو چھپا کر جھوٹی عاجز بناؤ کہ اہل بیت کا نام ذہنوں سے نکل جائے۔ اتنی تمام تر سازشوں کے بعد بھی کیا سبب ہے کہ آج بھی ہر شخص علی کی تعریف کرتا ہے، چاہے دوست ہو یا دشمن ہو، شیعہ ہو یا سنی ہو، اور آج بھی اتنا صحیح دین اور مذہب ہمارے سامنے موجود ہے کہ ہماری کتابوں میں نہیں دوسروں کی کتاب میں آپ کو اہل بیت کی فضیلت کی حدیث ملے گی۔ یہ واقعہ ہے کربلا کہ اس تمام سازش کا، اتنی طویل سازش کا خاتمہ واقعہ کربلا نے کیا تھا۔ تو اس گفتگو کو ذہن میں رکھ کر واقعہ کربلا کے بارے میں سنیں تو پھر آپ کو صحیح معرفت ہو سکے گی کربلا کی، اور آپ سمجھیں گے کہ قربانی حسین سے کتنا بڑا فائدہ اور کتنا بڑا ثواب حاصل ہو گیا۔ یہ واقعہ کربلا کے بارے میں ہماری گفتگو کا نقطۂ آغاز ہے، اور پھر ہم کو اس چیز کو دہرانا پڑ رہا کہ آپ یہاں پہ اٹھتے ہیں تو یہ سوچتے ہوئے نہ اٹھے کہ آج ہم نے ڈیڑھ گھنٹے کی تقریر بھی سنی اور امام کے بارے میں کچھ نہ سنا، نہیں، جو کچھ آپ نے سنا یہ سب امام کے کارنامے کی معرفت ہے۔ انشاءاللہ آئندہ تفصیل آئے گی تو بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ مسائل فقہ میں گزشتہ ہفتے ہم گفتگو نہ کر سکے تھے وقت کی کمی کی وجہ سے، ہماری گفتگو اصل میں دو مختلف مسائل پر جاری تھی، ایک خمس کا مسئلہ تھا اور ایک مد مظالم کا مسئلہ تھا، اور اتفاق سے تاریخ بھی ایسے ہی موڑ پر ہے کہ جہاں دولت اور دولت مندوں کا تذکرہ کہ کس طرح سے انہوں نے اسلام کی بنیاد کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ روایت یہ ہے کہ لولا رحمت ربی علی فقراء امتی قاتل فقر ان یکون کفرا، کہ اگر رحمت خدا میری امت کے لوگوں پر نہ ہوتی تو یاد رکھو کہ جتنے بھی فقیر لوگ ہوتے، جتنے بھی غریب لوگ ہوتے، سارے کے سارے کافر ہو جاتے۔ اور یہ روایتیں بھی آپ نے سنی ہوں گی، پانچ معصوم کی روایتیں ہیں، یہ الگ الگ، کہ میں نے کسی امیر کو نہیں دیکھا کہ اس کے پاس اس کی ضرورت سے زائد دولت ہو مگر یہ کہ اس نے کسی نہ کسی کا حق ختم نہ کیا، اور میں نے کسی کو نہیں پایا کہ اس کے پاس ضرورت سے زیادہ دولت ہو مگر یہ کہ وہ امانت دار ہوتا ہے اس دولت کا کہ اس کو لوٹا دے ان لوگوں تک کہ جن کا یہ حق۔ تو رد مظالم یا خمس یا آج کی جو گفتگو آ رہی ہے، یہ شریعت کے انتہائی اہم ترین مسئلے، اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ لوگ علی سے بھاگے اسی لیے کہ وہاں خمس کا تذکرہ ہوتا تھا، وہاں رد مظالم کا تذکرہ ہوتا تھا، وہاں مال میں سے حق نکالنے کا تذکرہ ہوتا تھا، اور انسان جان دینے کو تیار ہے کہ جان میری لے لو، پیسہ نہ لو، یہ تو میں نے بڑھاپے میں آرام کے لیے بجا کے رکھا۔ تو انسان ایک پائی دینے کو تیار نہیں ہو سکتا ہے، ایمان جا رہا ہے چلا جائے لیکن دولت میرے پاس سے نہ جانے پائے، اور سب سے بڑا امتحان یہی دولت ہے۔ یہ دولت ہی اس مومن کا سب سے بڑا امتحان ہے کہ دیکھو اس دولت کو تم قربان کرتے ہو یا قربان نہیں کرتے ہو، اور یہ کہا جائے تو بھیجا نہ ہوگا کہ اصل قاتلان امام دولت، عمر سال وغیرہ بیکار چیزیں، یہ کیوں قاتل بنے؟ اس لیے کہ ان کو دولت چاہیے تھی، دولت ان کو اگر علی دیتی ہے تو علی کی طرف آ جاتے، دولت ان کو وہاں سے ملی گھر چلے جائے، تو اصل قاتل امام پیسہ اور دولت۔ اب اگر ہم دولت سے محبت کریں گے تو قاتل امام سے محبت کر رہے ہیں، جملہ سخت لگے گا لیکن اگر غور کریں تو بہت سی باتیں آپ کے ذہن میں آ جائیں گی۔ تو دولت کے بہت سارے شریعت میں استعمالات بتائیں، ان میں سے ایک استعمال یہ ہے کہ جب سال گزر جائے اور تم پر خمس واجب ہو جائے تو وہ خمس نکال کر شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق مشتہد گھر پہنچا دو۔ اس میں سے ایک یہ کہ رد مظالم، تم نے اپنی زندگی میں تمام لوگوں کا حق مارا ہوگا، حق غصب کیا ہوگا، اور اگر حق غصب کیا ہے اور چاہتے ہو کہ مرتے مرتے تمہیں کوئی مصیبت اور پریشانی نہ ہو تو اس وقت ہوش نہیں تھا، اب ہوش آ جائے اور اب تم اپنے مال میں سے رد مظالم کا پیسہ نکال دو۔ اور تیسری چیز جو حقوق الناس میں آتی ہے مال میں سے، وہ ہے مومن کو قرضہ دینا۔ اس چیز کی یہ مومن کو قرضہ دینا یہ شریعت کے انتہائی اہم ترین احکامات میں سے ایک حکم ہے، اور یہاں تک روایت کہ کسی مومن کو صدقہ دینے سے اور 18 گنا زیادہ ثواب قرضہ دینے میں، صاحب کے پاس 10 روپے آپ یوں ہی کسی کی امداد کرنا چاہتے ہیں, اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو قرضے کے نام سے اسے دیجیے. اگر آپ نے صدقہ طے کر یا امداد طے کر یا ہدیہ طے کر یا توبہ کر کے اسے دیا تو آپ کو 1 ثواب ملے گا یا 10 گنا ثواب ملے گا, اور اگر آپ نے قرضہ طے کر دیا تو اس کا 18 گنا ثواب ہے, اور ایک روایت میں ہے کہ 20 گنا ثواب. تو یہ تو مسلمان مسئلہ, اگر ذہنی طور پر دیکھیں تو بات الٹ نظر آتی ہے کہ ہم قرضہ دیں تو اس کا ثواب کم ہونا چاہیے کیونکہ ہم پیسہ واپس لینا چاہتے ہیں, اور ایک یہ کہ ہم نے کسی کی امداد کی اس کا ثواب تو زیادہ ہونا چاہیے کہ ہم نے دے دیا اور بلا دیا. لیکن حکم یہ ہے کہ نہیں, اگر امداد کی تو اس کا ثواب کم, اور اگر کسی کو قرضہ دیا تو اس کا ثواب زیادہ ہے. تو قرضے کے کچھ وہ مسئلے کہ جن کا تعلق اس چیز سے کہ آپ قرضہ لے کر بھول گئے اس کا انتقال ہو گیا, یا قرضہ دے کر آپ بھول گئے اور اب پتہ نہیں کہ کیا کیا جائے, کچھ اس سے متعلقہ ہماری گفتگو ہونے والی ہے آج. یہ قرضہ انتہائی شدت کے ساتھ حکم ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی شخص آئے اور تمہاری اتنی حیثیت ہو کہ تم اس کی ضرورت کو پورا کر سکتے ہو تو اس کو خالی ہاتھ نہ لگاؤ, اور اس کی حیثیت کو اور اس کی ضرورت کو پورا کرو اور اسے قرضہ دے. لیکن اگر آپ قرضہ دے رہے ہیں تو نیت کرنا ضروری ہے, یعنی دل میں خیال ہو کہ میں اس کو قرضہ دے رہا ہوں. اب جب آپ کسی کو قرضہ دے دیں تو آپ کا یہ حق ہے کہ آپ اس قرضے کو شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جب چاہیں واپس طلب کر سکتے ہیں. اب جب قرضہ دیا جاتا ہے تو 2 طریقوں سے دیا جاتا ہے, ایک تو یہ کہ مدت معین کر کے دیا جاتا ہے, یہ قرضہ لے جاؤ 4 مہینے بعد پلٹا دو, یہ قرضہ لے جاؤ پلٹا دو, یہ قرضہ لے جاؤ اگلے مہینے پلٹا دو, ہر ایک یہ کہ نہیں قرضہ لے جاؤ, بس اتنا آپ نے کہا کوئی مدت آپ نے معین نہیں. جب آپ کسی کو قرضہ دو اور کوئی مدت معین نہ کریں تو اس صورت میں آپ کو حق اور اختیار حاصل ہے کہ جس وقت چاہیں آپ اپنا قرضہ واپس مانگ سکتے ہیں, اور جس وقت بھی آپ قرضہ مانگیں جو آپ سے قرضہ لے کر لیا ہے اس کے لیے واجب ہے کہ فوراً آپ کے مطالبے کے اوپر آپ کو قرضہ لوٹا دو, اگر نہیں لوٹائے گا تو اب وہ فعل حرام گناہ کبیرہ حقوق الناس کے غصب کرنے کا مجرم قرار پائے. اور اگر کوئی فکس مدت ہے 6 مہینے 4 مہینے 2 مہینے 8 مہینے تو آپ اس مدت سے پہلے اپنا قرضہ نہیں مانگ سکتے ہیں, چاہے وہ دینے والے کی حیثیت ہو گئی دینے, آج اس کو شدید ضرورت تھی اور اس نے آپ سے 4 مہینے کے وعدے پر یہ قرضہ لیا, لے کر چلا گیا, اس نے کاروبار شروع کیا یا بہرحال کسی طرح بھی اس پیسے کو استعمال کیا, 4 مہینے کی آپ نے اس کی مدت فکس کی اور ابھی 2 مہینے گزرے ہیں, اب آپ کو فرض کیجیے کہ اس پیسے کی ضرورت پڑ گئی, اب آپ اس کے پاس جاتے کہ دیکھو تمہارا کام بھی نکل گیا تمہارے پاس پیسے بھی آ گئے مجھے ضرورت ہے میرا قرضہ مجھے دے. اب اگر وہ حیثیت بھی پیسے بھی آپ کو ضرورت اس کو ضرورت نہیں رہی, پھر بھی اگر وہ پیسے نہ دینا چاہے اور کہے کہ نہیں میں تو 4 مہینے کے بعد دوں گا تو اس کے اوپر اصل کوئی گناہ نہیں کوئی ذمہ داری نہیں. تو اب جب کوئی شخص قرضہ ایک مدت کے ساتھ دے مدت معین کر کے دے تو مدت سے پہلے مانگنا جائز نہیں, اور اگر بغیر مدت کے دے تو جب وہ چاہے اس اپنے قرضے کو واپس مانگ سکتا ہے. اچھا اب اگر آپ نے مدت معین کر دی اور وہ قرضہ دینے والا جس کو آپ نے قرضہ لینے والا جسے آپ نے قرضہ دیا وہ اتفاق سے آ گیا مدت سے پہلے 4 مہینے بعد آنا تھا 1.5 مہینے کے بعد آ گیا کہ میرا کام نکل گیا ہے یہ پیسے آپ لے لیں, تو وہ خود سے آ جائے تو وہ اس کے لیے جائے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ آ گیا نہیں مسئلے الجھ نہ جائیں, اس لیے ہم ایک مرتبہ پھر الگ الگ کر دیں کہ قرضہ آپ نے دیا اگر اس قرضے کی کوئی مدت معین نہیں کی تو جب وہ چاہے آپ قرضہ مانگ سکتے ہیں, اور جب وہ آپ کو قرضہ دے آپ اس قرضے کو واپس لے لیں گے, آپ انکار نہیں کر سکتے کہ ابھی لے جاؤ مجھے 4 مہینے بعد چاہیے, نہیں آپ لے لیں گے. اور اگر مدت آپ نے معین کر دی کہ 4 مہینے بعد قرضہ پلٹانا 6 مہینے بعد قرضہ پلٹانا اور اتفاق سے وہ مدت نہیں آئی, اب آپ جا کر اس مدت سے پہلے اپنا پیسہ نہیں مانگ سکتے, اور وہ اگر دینا چاہے وہ لے کر آ جائے بجائے 6 مہینے کے 2 مہینے بعد آ گیا بجائے 6 مہینے کے 4 مہینے کے بعد آ گیا, تو آپ کل تو فتویٰ یہ ہے کہ اگر وہ آ جائے تو آپ کو اسے لینا پڑے, ہر صورت میں آپ کو لینا پڑے گا, آپ یہ کہہ کر نہیں ڈال سکتے کہ اس وقت مجھے نہیں چاہیے بلکہ میں پیسہ لے کر اس وقت کسی مصیبت میں پھنس جاؤں گا 6 مہینے کے بعد آنا یہ مدت نہیں. جب وہ پیسہ لے کے آ گیا ہے آپ خود نہیں مانگ سکتے تھے کیونکہ ڈیٹ آپ بیچ میں فکس کر چکے تھے, لیکن اگر وہ خود پیسہ لے کے آ گیا ہے تو آپ کے لیے واجب ہے کہ آپ اس سے پیسے لے لیں اور اس کو آپ واپس نہیں لوٹا سکتے, یعنی اس سے اس مدت تک ویٹ نہیں کرا سکتے. البتہ آپ خمینی کا فتویٰ یہ کہ اس صورت میں آپ کو اختیار ہے کہ اگر وہ مدت سے پہلے آ گیا ہے تو جس طرح آپ مانگ نہیں سکتے تھے اسی طرح یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ لیں, اب وہ لا کر دے رہا ہے اس کی تو مرضی ہے وہ تو لا سکتا ہے, اب آپ چاہے تو لے لیں, اور چاہے اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت لینے میں میرا نقصان ہے, پیسہ خرچ ہو جائے گا, کام نہیں آئے گا, تو آپ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میں 6 مہینے بعد دوں گا, ابھی نہیں لوں گا, اور پلٹا دیں تو آپ کو کوئی گناہ نہیں ملے گا. اور اس صورت میں اگر آپ آپ کی تکلیف میں ہے اور وہ دیتا ہے تو آپ کو لینا پڑے گا, آپ اس کو پلٹا نہیں سکتے. اچھا, اب یہ سارا مسئلہ ہے کہ آپ وہ مدت ہو گئی آپ اس سے مانگنے جا رہے ہیں, یا مدت نہیں ہوئی بغیر مدت کے آپ نے قرضہ دیا تھا آپ اس سے مانگ رہے ہیں. تو قرضہ جب آپ کسی کو دے تو مدت ختم ہوتے ہی کہ آپ کو مانگنے کا اختیار ہو جائے گا, یا جس وقت آپ کا دل چاہے آپ مانگ سکتے ہیں, یا کوئی افیشل یہ مسئلے الجھ جائیں گے, یہ مسئلہ ہم بتا دیں تو پھر سارے مسئلے واضح ہو جائیں گے. یہ جو قرضہ لینے کا دینے کا مسئلہ ہے, لینے کا مسئلہ سارا کھڑا اس وقت ہوگا جب اس کی حیثیت, وہ جو شخص ہے جسے آپ نے قرضہ دیا, اگر اس کی حیثیت ہو پیسہ لوٹانے کی تو کیا آپ اپنی مدت کے ختم ہونے کے بعد اس سے طلب کر سکتے ہیں. لیکن اگر اس بیچارے کی حیثیت نہیں ہے, 6 مہینے تک اس نے آپ سے قرضہ لیا تھا, 6 مہینے کے وعدے پر قرضہ لیا تھا, 6 مہینے گزر گئے, اس کی اتنی حیثیت نہیں, آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ اس سے مانگے. حیثیت سے کیا مطلب ہے؟ حیثیت سے مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کے جو اس کے ضروری لباس کے جوڑے یہ اس کے پاس رہے, اس کا مکان اس کے پاس رہے, اس کی سواری اس کے پاس رہے, اس کے پاس اگر کنیز اور غلام ہے اور اس کے اسٹیٹس کے مطابق ہے وہ نوکر اور خادم, تو وہ اس کے پاس رہے, اس کا جو گھر کا ضروری اثاثہ وہ اس کے پاس رہے, تو جو اس کی ضروریات زندگی کی چیزیں, ان چیزوں کو چھوڑ کر اگر اس کے پاس اتنے پیسے بنتے ہیں کہ وہ آپ کو لوٹا سکے تو آپ اس سے اپنا مطالبہ کر سکتے ہیں تاریخ آنے کے بعد. لیکن اگر فرض کیجئے کہ اس نے آپ سے 10,000 روپے قرض لیے, یا 10 روپے قرض لیے, تاریخ 6 مہینے کے لیے, 6 مہینے ختم ہو گئے, اور اس بیچارے کے پاس اپنے گھر کپڑوں گھر کے ساز و سامان کے علاوہ اتنے پیسے نہیں ہیں کہ آپ کے 10,000 دے سکے, تو اب آپ کو اس سے مطالبہ کرنے کا حق نہیں ہے, اور اگر آپ مطالبہ کریں گے اور یہ آپ کا فعل حرام ہوگا, اور اگر آپ بار بار مطالبہ کریں تو یہ آپ ایک گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں. تو پیسے لینے کا مسئلہ پیدا اس وقت ہوتا ہے جب دینے والے کی حیثیت, قرضہ وہ لے رہا ہے کہ تو آپ کی اپنی مرضی, تو دیتے وقت آپ اچھی طرح دیکھ لیں, اس مسئلے کو ذہن میں رکھتے ہوئے. لیکن اگر آپ نے دے دیا تو آپ چاہے اس کی مدت ہو یا مدت نہ ہو, اس وقت تک تو آپ مانگ ہی نہیں سکتے جب تک یہ قرضے کی تاریخ نہ آ جائے, اور جب قرضے کی تاریخ آ جائے اس کے بعد اگر حیثیت ہے تو آپ مانگیں گے, اور اگر حیثیت نہیں تو اس وقت تک ویٹ کریں گے کہ جب تک کہ اس کی حیثیت نہیں ہوتی, اور آپ اس سے یہ مطالبہ نہیں کر سکتے کہ تم اپنا مکان بیچ کر میرا قرضہ ادا کرو, آپ اس سے مطالبہ نہیں کر سکتے کہ تم اپنی گاڑی بیچ کر میرا قرضہ ادا کرو, آپ اس سے مطالبہ نہیں کر سکتے کہ بیوی کا زیور بیچ کر میرا قرضہ ادا کرو. یہ آپ کو حق نہیں ہے, یہ ضروریات زندگی ہیں, اور ہر شخص کے لیے ضروریات زندگی کا رکھنا واجب ہے. اب قرضے کا ایک اہم ترین مطلب کیا, قرضہ ایک حقوق الناس, اور حقوق الناس کی صفت یہ ہے کہ اگر مرنے والا مر جائے تو یہ حقوق الناس اس کے بعد اس کے مال کے اوپر واجب ہو جائیں. تو اب اگر کسی بھی گردن کے اوپر کوئی قرضہ ہے اور اس کا انتقال ہو گیا تو کسی وارث کو یہاں پر اختیار نہیں کہ میرا بابا مرا ہے میں اس دولت کو استعمال کروں یا اپنے کام میں لاؤں, نہیں, پہلے اس کا تمام قرضہ نکالا جائے گا اگر اس کی گردن کے اوپر قرضہ ہے, خمس نکالا جائے گا اگر اس کے اوپر خمس, رد مظالم پلٹائے جائیں گے اگر اس نے مظالم کیے, اور اس کے بعد اگر کچھ بچ رہا ہے تو ٹھیک ہے وارث اس کو استعمال کرے, اور اگر اس کے بعد کچھ نہیں بچ رہا تو وارث خالی ہوا کا ہے, لیکن ان کو یہ حاصل نہیں کہ وہ دوسروں کا حق مار کر خود اپنے اوپر اس پیسے کو استعمال کر رہے ہیں. تو یہ اہم ترین مسئلہ ہم نے 2 ہفتے پہلے بھی زور دیا تھا, لیکن وہ خمس کے سلسلے میں تھا, آج پورا وسیع مسئلہ کہ جتنا خمس ہے, جتنا رد مظالم ہے, جتنا کسی وہ قرضہ, جب تک کہ وہ قرضہ آپ تقسیم نہیں کرتے نہیں دیتے اس وقت تک اس کے مال کو ہاتھ لگانا حرام. اور کیونکہ مجمع یہاں پر وہی ہے جو رمضان المبارک میں انجمن خدام قرآن میں آتا تھا, اس لیے اس مسئلے کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, ضروری طور پر بتا دیا جائے کہ بیوی کا مہر دیا قرضہ, تو اگر مرنے والے کا انتقال ہو جاتا ہے تو کوئی وارث اس کے کسی مال کو ہاتھ نہیں لگا سکتا جب تک کہ اس کی بیوی کو اس کا مہر ادا نہ کر دیا جائے, اور مہر سے ادا کرنے کے بعد یا بیوی معاف کر دے وہ دوسری بات, یا آپ مہر ادا کریں, جب تک کہ مہر ادا نہ کریں اس وقت تک مرنے والے کے مال کو ہاتھ لگانا پہلے حرام. تو بیوی کا آٹھواں حصہ تو وہ بات کا مسئلہ ہے, پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ اس کا مہر ادا کیجیے, اس کے بعد اس مال کو تقسیم کریں. اور اب یہ اہم ترین مسئلہ جو پوچھا جا رہا ہے, لیکن کیونکہ خمس کے مسئلے میں اور رد مظالم کے مسئلے میں ہم اس کو بیان کر چکے ہیں, اس لیے اب ہم کو اس کی تفصیل میں نہیں جانا پڑے گا, اور جو 2 منٹ رہ گئے ہیں وقت پروگرام کا ختم ہونے میں, اس میں یہ مسئلہ یقیناً مکمل طور پر آ جائے گا. اور مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کسی سے قرضہ لیا ہوا ہے, اور جس سے قرضہ لیا ہے اس کا انتقال ہو گیا, انتقال ہو گیا تو بات بڑی آسان ہے کہ آپ یہ قرضہ جا کر اس کے وارثوں کو پلٹا دیجیے. لیکن اگر وہ غائب ہو گیا, لاپتہ ہو گیا, اس کا پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں چلا گیا ہے,
تو آج اس صورت میں جو قرضہ ہے وہ آپ پر سے معاف نہیں ہوگا، بلکہ آپ کی ذمہ داری رہے گی، آپ پر واجب رہے گا کہ یہ قرضہ آپ کسی نہ کسی طرح سے اس کے وارثوں تک پہنچائیے. اب اس بیچارے کو پتا نہیں کہ اس کے وارث کہاں سے تلاش کرے، کیونکہ وارثوں کو ڈھونڈنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ اس کو ڈھونڈ لیں اور پھر اس کے بعد اس کے وارثوں کو ڈھونڈ لیں، تب اس کے وارثوں تک یہ پیسہ پہنچائے. تو اب اس صورت کے اندر کہ جب آپ نے کسی سے قرضہ لیا ہے، عام طور پر لوگ قرضہ لیتے ہیں اور جیسا کہ بہرحال جس طرح قرضہ لینا ضروری ہے اسی طرح قرضے کو لے کر بھول جانا بھی اتنا ہی ضروری ہوتا ہے. تو اب کیونکہ عام طور پر لوگ قرضہ بھول جایا کرتے ہیں، وہ تو فرشتوں کے گرد ہوتے ہیں جو قرضہ یاد دلا دیا کرتے ہیں. تو اگر آپ کو یاد آ گیا کہ میں نے کتنا کسی سے قرضہ لیا ہوا اب یاد آ رہا ہے اس وقت، تو اب آپ کے لیے واپس سے لوٹانا ضروری ہے. یہ رسم مظالم سے ہٹ کر بھی ہے اور اسی کے اندر بھی. اس کا طریقہ یہ ہے کہ جتنا آپ نے قرضہ لیا ہے یہ حاکم شرح کی اجازت سے آپ یہ پیسہ کسی فقیر اور مستحق کو دے دیں، تو وہ جو قرضہ آپ نے اس کو دیا تھا وہ معاف ہو گیا. اب آپ نے حال دے دیا اور اتفاق سے کل وہ آ گئے آپ کے پاس اور کہنے لگا کہ میرا قرضہ واپس کرو. تو اب اگر آپ نے اس پیسے کو، اس قرضے کے پیسے کو، اس کی تھوڑی تفصیل ہے لیکن وقت کیونکہ ایک منٹ رہ گیا، کہ اس کی تفصیل یہاں تک ہے کہ اس کے علماء نے کہا کہ 20 سال انتظار کریں، کچھ نے کہا 4 سال انتظار کریں، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ آپ بالکل مایوس ہو گئے کہ جس سے میں نے قرضہ لیا ہے وہ اب پلٹ کر واپس نہیں آئے گا. تو اس صورت میں آپ اس پیسے کو خیرات کر دیں. اگر آپ اپنی مرضی سے خیرات کریں گے اور بعد میں مالک آ گیا تو آپ کو دوبارہ پیسہ اس کو دینا پڑے گا، اور اگر آپ حاکم شرح سے پوچھ کر خیرات کریں گے بعد میں مالک آ گیا تو آپ کو اس کا پیسہ نہیں دینا پڑے گا. اب یہ مسئلہ تھوڑی تفصیل جاتا ہے اور اس کے ساتھ ایک اور دلچسپ ترین مسئلہ، لیکن وقت کیونکہ ہمارا پورا ہو چکا ہے اس لیے ہم اپنی گفتگو کو اس مقام پر منقطع کرتے ہیں. اب آئندہ تقریر میں ایک اہم ترین مسئلہ آئے گا گفتگو کے اندر، وہ ہے راستوں کے احکامات کے راستے پر چلنا پھرنا بیٹھنا فقہ کے اعتبار سے بڑا اہم ترین مسئلہ ہے. اور عام طور پر یہاں کے یعنی ہمارے خردر کے عوام بالخصوص، کیونکہ راستے چھوٹے ہیں اور چبوتروں پر بیٹھنے کا رواج کی ضرورت سے زیادہ ہے، اس اعتبار سے یہ فقہ مسائل جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ بعض اوقات یہ سیر حرام تک انسان کو پہنچا دیتے ہیں. یہ انشاءاللہ ہماری آئندہ گفتگو کا موضوع بنے گا. تو آپ امام حسین کے بارے میں اگر ان کو یہ محسوس ہوا کہ وہاں آپ لوگوں نے یہ سوچا کہ ہم نے کچھ نہیں سنا ہے، تو پھر مجبوراً 3 تقریریں کر دینا پڑیں گی امام کے بارے میں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ آج کی پوری تقریر امام ہی کے بارے میں تھی، اگر آپ ذرا سے اس کے اوپر غور کریں. اور اب اس کے ساتھ میں ہماری تقریر کا وقت ختم ہوا، انشاءاللہ آئندہ منگل کو اسی وقت یہاں پہ ملاقات ہوگی.